السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى لي وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن الموت المؤمن هو يكره الموت وانا اكره مساته رواه البخاري او كما قال عليه الصلاه والسلام وبعظمته وبنصرته وببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے. ایک بقعہ مقدسات میں ہم موجود ہیں, ایک اتنے مقدس ماحول میں ہم موجود ہیں کہ جسے الفاظ سے کیا تعبیر کیا جائے. جن کی آنکھیں روشن ہیں وہ اس حقیقت سے آشنا ہے کہ ہم عظیم اجلہ مشائخ کے گنبد کے سائے کے اندر موجود ہے. اس سے زیادہ اجابت اور اس سے زیادہ قبولیت کا اور کوئی مرحلہ اور محل نہیں ہوتا. لہذا زبانوں کو تر رکھتے ہوئے میں درود پاک پڑھانے کا شرف حاصل کرتا ہوں, آپ درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين, الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمين فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال متحم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی مبارک و مقدس تقریب حضور فخر الاولیاء شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء سلطان ملت و دین حضور سیدنا مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ دریحا کے مبارک عرس مبارک کے حوالے سے اور آپ کے ذکر مناقب کے حوالے سے آج کی اس بزم کو منعقد کیا گیا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔ میں بے حد مشکور و ممنون ہوں حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر شاہ سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی اطال اللہ عمرہ کا کہ آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی اور اس مبارک اور مقدس ساعت میں ذکر مناقب کے لیے آپ نے اس احقر کو طلب کیا جو میرے لیے میرے جیسے شخص کے لیے اور میرے جیسے بہت سو کے لیے توشہ آخرت ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قبلہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ چرخ سلسلہ اشرفیت پر اور اہل سنت پر تادر قائم و دائم رکھے۔ اجلہ مشائخ اعظام یہاں پر موجود ہیں، سلسلہ عالیہ کے جید علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، مشائخ اعظام موجود ہیں اور میرے سامنے موجود عشاقان صحابہ و اہل بیت و اولیاء موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اس مبارک بزم میں ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس مقدس آستانے سے احقر کی ایک طویل وابستگی ہے جس کا اظہار میرے محترم بھائی قبلہ حکیم صاحب مدظلہ العالی ارشاد فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کے برادر اصغر سید صاحب قبلہ مدظلہ العالی۔ یقیناً مجھے اشرف المشائخ قبلہ رحمہ اللہ سے کی بارگاہ میں حاضری دینے کا متعدد دفعہ الحمدللہ شرف حاصل ہوا اور یہ کوئی مبالغہ یا رسمی گفتگو نہیں ہے جو خطیب شروع کرتے وقت ایسی چار پانچ جملے بول رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں، میں بالکل ارادتاً آپ کے سامنے جزمن عزمن یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو مشائخ کی شفقت ہوتی ہے وہ الحمدللہ آپ کی بارگاہ سے وافر حاصل ہوا کرتی تھی۔ وہ ہوتا نا کہ ایک دفعہ آئے تو دوبارہ نہیں آئے تو منہ پھیر لیا، ایسا نہیں، جب آؤ اسی تازگی کے ساتھ ملاقات، جس وقت آؤ اس تازگی کے ساتھ ملاقات ہے۔ اور بلکہ اس احقر کو تو یہ شرف بھی آپ کی اولاد امجاد کے توسط سے حضرت صاحب سے حاضر ہوا کہ ایک اور شریف میں تو میں حاضر تھا اور حضرت صاحب اپنے حجرے میں تقریر سماعت فرما رہے تھے رضی اللہ عنہ، جو اس مزار اس بقعہ مقدسہ اس مزار مقدس میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے اکابر کا احترام کرنے کی اور اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی، مشائخ کا احترام کرنے کی، اللہ رب العالمین جل وعلا جو خالص اس نہج پر ہے جو سواد اعظم ہے، جو اپنے سابق مشائخ کے نظریے عقیدے اور مزاج پر ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہمیں قلبی ارادت کی ہمیں اور ہماری اولادوں کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جس موقع پر ہم شامل ہیں یہ تو اتنا وسیع اور عریض موضوع ہے کہ میرے جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم اس بات کو سوچتا ہے کہ گفتگو کو کہاں سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ اس گفتگو کے عنوان اتنے ہو جاتے ہیں اور اس کے دلائل ہر عنوان میں اتنے مختلف ہیں کہ میں مجھ جیسا ایک چھوٹا سا آدمی یہ بات عرض کرنے پر بالکل تحریش نعمت سے ہوگا کہ کئی دن بھی اگر گفتگو کروں تو الحمدللہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی حضرات یا اولیاء اکرام کے مناقب فضائل جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں، جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں، یہ فخریہ نہیں کہہ رہا، میں تحریش نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کا مسلک جو ہے کہ بس وہ ایسی قصے کہانی پر مبنی ہے، ایسا نہیں۔ الحمدللہ حضرات یا اولیاء کاملین کے مرتبے اور مقام اور ان کی عزت و شان پر قرآن دال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر سے احادیث موجود ہیں،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو خود اس امت کے اجلہ اولیاء میں ہیں اور صف اولیاء میں جو امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ حضور کی امت میں سب سے پہلے غوث اعظم حضور سیدنا عبد البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی مولا مرتضیٰ یہ تسلسل جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ہے یہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر بلکہ اصل مرتبے پر فائز بعد الانبیاء یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی کرامات جن کی تعلیمات جن کی ہدایات جن کا طریق اتنے وسیع دلائل کے ساتھ موجود ہے کہ بندہ عنوان در عنوان چلے لیکن کوئی مجلس اس کا کما حق کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا اہل سنت و جماعت کی عرس کی محفل ایسی نہیں کہ بیٹھ کر کوئی ایسے ہی دل لگی کی کوئی بات کرنی ہو کہ کھانے پینے کی محفل ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کے وہاں بس کھانے پینے کی محفل ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ نے فاقے میں گردن موٹی کر لی ہے، آپ کے وہاں تو ہم نے سنا ہے کہ چلے پر بھی جاتے ہیں تو اسی چینک میں پیشاب کا پانی لیا جاتا ہے اسی میں دال ابالی جاتی ہے، تو آپ کے وہاں تو پہلے ہی ایک مینو پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلے میں چلیں سہ روزے کے لیے تو یہ کھلایا جائے گا۔ میں نے کہا بدنام اہل سنت ہے، میں بات تو آگے چلانا چاہ رہا ہوں تو ذرا توجہ رکھیں آپ۔ تو یہ مشائخ کے دربار پر جو عرس میں لنگر وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو اس کو تانا دیتے ہوئے خوارج یہ کہتے ہیں کہ تو کھانے پینے کا دین ہے، تو میں نے کہا دین میں ہے نا کھانا پینا، کھانا پینا دین سے ہے۔ میں نے کہا کھانا پینا دین سے نہیں ہے تو پھر تو کھاتا کیا، ذرا اس کی لسٹ بتا دے۔ اگر ممنوع جانوروں کو میں ذکر کروں جو اسٹیج کے مناسبت سے نہیں ہے، وہ کہے کہ ہم نہیں کھاتے، کیا کھاتے جی؟ مرغی کھاتے۔ ہم نے کہا مرغی نہیں کھاتے زندہ کھاتے، کہہ لگے جی زندہ کھاتے۔ ہم نے کہا ٹانگ سے کاٹتے یا سینے سے کاٹتے، کہہ لگے جی سینے سے کاٹتے۔ ہم نے کہا یوں ہی پھیر دیتے یا کچھ بولتے؟ کب بولتے؟ تو میں نے کہا اتنی ہدایات سے کاٹ رہے، یہی تو دین ہے، یہ نہیں کھا رہے یہ کھا رہے۔ تو کھانا پینا دین سے ہے نا، قرآن نے حکم دیا خوب کھاؤ خوب پیو جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا، بلکہ اس پر جلال فرمایا کل من حرم زینت اللہ، یہ کون اللہ پیدا ہو گیا جو کہتا ہے کہ فلاں چیز نہ کھاؤ فلاں کھاؤ؟ فرمایا جو ہم نے حلال کر دی ہے وہ زینت بھی تمہارے لیے حلال ہے اور وہ کھانا بھی تمہارے لیے،
آئے جاؤ عبادت
پیے جاؤ عبادت ہے جو ہمارے طریق کے اوپر ہے۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے کہ جب صحابہ اکرام دعوت کا اہتمام کرتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ پوچھتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت حدیث، بلکہ بخاری اٹھائیں مسلم اٹھائیں ترمذی اٹھائیں، ترمذی شریف آپ دیکھیں بخاری دیکھیں، باقاعدہ پورا پورا باب اور ترمذی میں تو پوری کتاب، کتاب الاطعمہ کھانے پینے کا بیان ہے۔ تو یہ دین سے ہے، لیکن اصلا اس سے مراد جو مشائخ کے آستانوں پر لنگر ہوتا ہے مقصود یہ نہیں ہوتا، مقصود ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے گھروں میں کھاتے پیتے ہیں، یہاں پر کھانے کے لیے نہیں آتے، لیکن یہ کھانا یہ پینا یہ ایک یادگاری ہوتی ہے۔ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو گھر میں دعوت دیتے ہیں تو صبح سے آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، کسی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں، اس کا کوئی مرتبہ ہوتا ہے، اس مرتبے کی وجہ سے آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ صبح سے آپ کے گھر کے اندر کچن میں مصروفیات چلتی ہے، دسترخوان بھی صاف ستھرا چن کر لگایا جاتا ہے، اچھے غذا چن چن کر بچھائی جاتی ہے، تو اس کے مرتبے اور مقام کے لیے تو یہ فاتحہ یہ نیاز یہ گیارہویں شریف اصلا یہ وہ دعوتیں نہیں بلکہ یاد اولیاء کی وہ تربیت ہے کہ بندہ بھول جائے تو اس کے طریقے سے اس کی یاد آ جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں کھا رہا ہوتا ہے، یہ ایک تحریک ہے اللہ والوں کی محبت کو زندہ رکھنے کی۔ کہتے جی مستحب ہے، میں نے کہا مولانا تمہارا شعبہ نہیں، تم جب دیکھو فقہ کی کتاب اٹھا کر بیٹھ جاتے، میں نے کہا تمہارا شعبہ نہیں، تمہارا کوئی پیر ہی نہیں ہے تو ہم کیا بات کریں تم سے، تمہارا پیر ہوتا تو ہم مستحب سے ہٹ کر بات کرتے۔
اب ذرا توجہ کیجیے میرے دوستو، یہ مخدوم سمنا کس پر مجھے گفتگو کرنے کا، اس لطائف شریف کو اٹھا کر دیکھتے ہیں آپ، تو پھر یہی لب الحجہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب میرے دوستو آگے چلیے، یہ مبارک محفل کے حوالے سے جو میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے دین کی نصرت اور خدمت کے لیے جن کو چنا، جو اس کے دوست اور اس کے ولی اس کے مقرب قرار پائے اور اس کی محبت کے مظہر قرار پائے، تو اہل سنت ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ براہ راست خدا سے نہیں ہو سکتا، یہ خدا کی محبت کے مظاہر ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، جگہ ہیں، موضوع ہیں، ان سے جڑ کر بندہ خدا سے جڑ جاتا ہے،
ان سے جڑ کر بندہ بولیے
خدا سے جڑ جاتا ہے، یہ اللہ کی محبت کے ذرائع ہیں۔ اور وہ مسلم امام احمد کی بڑی مشہور حدیث جس کو اکثر علماء ذکر کرتے ہیں کہ ان احبائی و اولیائی، یہ میرے محبوب اور یہ میرے ولی، الذین یذکرون ذکری و اذکروا بذکرہم، فرمائیے وہ ہیں کہ یہ یاد کیے جاتے ہیں میری وجہ سے اور مجھے یاد کیا جاتا ہے ان کی وجہ سے۔
اس حدیث پاک میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اولیاء کو واضح کر دیا، یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائیے وہ لوگ ہیں، یذکرون بذکری، یہ وہ ہیں کہ انہیں یاد کیا جاتا ہے میری وجہ سے، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک خاص میں مفہومی معنی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لفظی معنی نہیں، جو بالکل اس کی رعایت کرتی ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے میری وجہ سے اور مجھے یاد کیا جاتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو اس میں غیریت نہیں، ذات کا فرق ہے، ذکر ایک ہی ہے، ذات کا فرق ہے، یاد ایک ہی ہے۔ ولیوں کی یاد اس لیے ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل والا کے محبوب ہیں۔ خدا نے، یہ تو میں وہ حکم بیان فرما عرض کر رہا ہوں، لیکن اصلاً اللہ نے ان سے محبت کا بھی حکم دیا، ان سے پیار کا بھی حکم دیا، ان کے طریقے پر چلنے کا بھی حکم دیا۔ ان کے طریقے پر چلیں گے جب ان کا مرتبہ پتا چلے گا، مرتبہ جب پتا چلے گا، جب ان کی عظمتیں سنیں گے، عظمت کو ہضم جب کریں گے اور اس پر عمل کب کریں گے، جب ان سے محبت ہوگی۔ یہ پورا سلسلہ قرآن میں ایک نہیں، درجنوں جگہ پر میرے دوستوں موجود ہے، اور یہ اسباب ہیں اللہ کے ملنے کے اسباب میں سے ہیں، ذرائع میں سے ہیں، واسطوں میں سے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی وہ آیت جو میں ابھی عرض کروں گا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، کیونکہ سادہ بچے بیٹھے ہیں تو میں یہاں سے تھوڑا گفتگو شروع کرتا ہوں تاکہ وہ سمجھے کہ آگے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت صاحب نے تو مجھے کہا کہ لطائف شرفیہ پر اور سرکار مخدوم صاحب رحمہ اللہ کی زندگی پر عرض کریں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن پہلے آپ دیکھیں ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، کہ جس جماعت کا ایک روشن باب مخدوم پاک ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ براہ راست ہم خدا کو پا سکتے ہیں، ملا علی قاری نے بڑا گیلا جوتا ان کے منہ پر مارا اور اس باب کو ذکر کیا، اشرف القدرت میں ذکر کیا، فرمایا دیکھیں رب کریم نے جب اپنا تعارف کرایا تو کیا کرایا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جل وعلا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کون ہے؟ فرما جو عالمین کا رب ہے۔ تو فرما ہم تو اللہ کی بات کر رہے تھے، یہ عالمین کا رب، عالمین کا ذکر کہاں سے ہو گیا؟ تو فرما اس لیے کہ بندہ براہ راست خدا کو نہیں پا سکتا، اس عالم کو ذریعہ بنایا گیا اس کی معرفت کا، اس لیے رب العالمین کہا۔ یہ توحید خالص ہے جس پر علماء نے بنیاد رکھی ہے، کہ قرآن کی پہلی سورت میں، پہلی آیت کے اندر خدا کا تعارف واسطے سے ہوتا ہے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کون ہے؟ فرمائے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو فرمائے یہ ہے توحید ربوبیت، توحید ربوبیت کے بغیر توحید ذات تک راستہ بنتا ہی نہیں، یہ واسطہ ہے کہ کون ہے خدا؟ فرمائے جس نے آسمان بنایا، کون ہے خدا جس نے زمین بنائی، کون ہے خدا جس نے یہ ہواؤں کو چلا رہا ہے، کون ہے خدا جس نے یہ سورج کو پیدا کیا، کون ہے خدا؟ فرمایا جس نے چاند بنائے۔ گویا کہ اس تمام کائنات دلیل ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے، سبب کا سبب ہے، اصل ذات کا۔ اللہ اپنا تعارف براہ راست کرا سکتا ہے اور کراتا ہے، لیکن ہم اس کو براہ راست جان نہیں سکتے، اس لیے انبیاء کا، زبات کا، عالم کے واسطے کو رکھا جاتا ہے۔ فرمایا رب کون؟ فرمایا جس نے اس بغیر سکون کے آسمان کو کھڑا کیا ہوا۔ فرمایا رب کون ہے جس نے یہ اونچے پہاڑوں کو بنایا؟ تو گویا کہ یہاں سے نظریہ یہ نکلا، اور وہ حدیث پاک جو ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، رسول کریم کی، لا تتفکروا فی اللہ فکروا فی اعلی اللہ، فرما اللہ میں غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کی نشانیوں میں غور،
اللہ میں غور نہ کرنا ورنہ شیطان تمہیں الجھائے گا۔ فرمایا جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جو اس کے ذرائع ہیں، جو راستہ ہے، جو شخصیات ہیں، جو ذوات ہیں، جو جگہیں ہیں، وہ واسطہ بنتی ہے۔ فرمایا ان کی طرف غور کرنا اور ان کی محبت، ان کا تعلق، ان کا رشتہ تمہیں خدا سے قریب کر دے۔
اس کا ایک اور اشارہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر موجود ہے، بڑی مشہور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے جناب ذریعہ کہیں نہیں لکھا، وسیلہ کہیں نہیں لکھا۔ ہم نے کہا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 آپ دیکھیں،
وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لکھا کہ نہیں لکھا؟ کہا لکھا، لیکن مانا، میں نے کہا مانے کو رہے، پہلے تو توبہ کر کے تو نے کہا لکھا کہیں نہیں. یہاں پر لفظ وسیلہ، دیکھو میرے بچوں یاد رکھو، ہم بات آگے لے کر چلیں گے، بالتدریج آگے بڑھیں گے،
لیکن اس بات کو آپ سمجھیے کہ آپ کیا حصہ اس سے پاک سے لے جا رہے ہیں. اس طریقے سے اس گفتگو کو سنیں کہ آپ نے کل یہ گفتگو اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنی ہے، گھروں میں بھی کرنی ہے، اسکولوں میں بھی کرنی ہے، کالجوں میں بھی کرنی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی کرنی ہے، جہاں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے وہاں بھی کرنی ہے. اس طریقے سے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو آگے بھی بڑھے گی اور آپ کے ایمان کو بھی بچائے گی. گفتگو سے مراد یہ دلائل، یہ حقانیت، یہ سیدھا راستہ. اب آپ دیکھیں قرآن کریم، ہم تو قرآن کی مانیں گے، ہم تو اللہ کے حکم کو مانیں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ. اب ہم نے کہا دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی براہ راست سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا الوسیلہ، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو. تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہاں سے مراد نماز ہے. میں نے کہا بالکل، ہم تو سنی اس کے قائل ہیں، ہم نے تو کبھی عمل کا انکار نہیں کیا، عمل ذریعہ ہے، لیکن عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے نا، اور نیت نماز کا کام نہیں، بندے کا کام ہے. نہیں سمجھ آپ؟ ایک غیر مقلص سے میری بات، اس نے کہا جی نماز ہے، تو میں نے کہا نماز ڈائریکٹ مقبول ہوتی نیت سے ہوتی ہے. کہتے جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اور حضرت امام غزالی نے فرمایا دین کا چوتھا حصہ وہی ہے. تو میں نے کہا آج میں یوز کرو نا اس بات کو، اور اس کو استعمال کرو کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل اگر وسیلہ ہے تو عمل خود سے وسیلہ نہیں، جب تک نیت شامل نہ ہو. نیت عمل کا کام نہیں، بندے کا کام ہے. تو پتا چلا وابتغوا الیہ الوسیلہ سے عمل جب مقبول ہوتا ہے جب بندے کی نیت اس میں شامل. تو جب نماز وسیلہ بن جاتا ہے، جب نماز وسیلہ بنتا ہے، تو وہ جو نماز کو حقیقتاً نماز بنا رہا ہے، عمل کو حقیقتاً عمل بنا رہا ہے، وہ نیت، تو وہ بندے کی نیت کے ذریعے وہ نماز نماز ہو رہی ہے نا، تو اس بندے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ سے کیسے رد ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، یہ میں نے آسان سی آپ کو بات کی. آگے چلیے، ایک دفعہ میں یوں کچھ حدیث شریف کی کتابیں دیکھ رہا تھا، تو مستدرک کے اندر امام حاکم نے ایک بڑا پیارا قول نقل کیا. توجہ ہے آپ کی؟ امام حاکم نے قول نقل کیا، بلکہ حدیث پاک نقل فرمائی، اس پر ذرا توجہ کیجیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان،
بولی رضی اللہ تعالی. سنیے بالکل سکون سے رہو، لیکن جو دعائیہ کلمات اور سبحان اللہ کے کلمات وہ بولا کرو. وہ ایک مولوی صاحب سے نے کہا آپ سبحان اللہ کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے کہا آپ منع کرتے اس لیے کہلواتے ہیں. آسان سا جواب.
آپ کہتے ہیں نہیں کہلواؤ، میں نے کہا اس کی دلیل کا کچھ نہیں، میں نے کہا کہلوا رہے ہیں، یہ اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں. اور ہم تو بہت پرانے لوگ ہیں، اشرن فی الاشیاء اباحہ کی قائل ہو رہا آ جائے، تو ہر
ایک چیز اصلن کو جائز ہوتی ہے جب تک اس کی نفی کی دلیل نہ نکالو. سبحان اللہ ہم تقریر کی داد میں نہیں دیتے ملا جی، خدا کے شکرانے کے لیے کہتے کہ مولا ہیں دو ٹکے کے نہیں، لیکن تو نے محبوبوں کا ذکر عطا فرمایا ہے تو سبحان اللہ.
اب بندہ اگر بیٹھے گا ہی وابیوں کے ساتھ تو ذہن ایسا بنے گا، ان کی رعایت کرے گا تو ذہن بنے گا، اگر مشائخ کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر قاعدے کلیے اور قوائد اور نکات اس کے دماغ میں اتریں گے بھی پھر اسے صحیح صحیح. بندہ اگر قلم بچا بچا کر سنیوں کو دکھا رہا ہو اور وابیوں کو بچا رہا ہو، تو میں نے کہا پھر دماغ تو ایک کام ہے، جس کو جہاں لگائیں گے وہاں جائے گا.
ہمارا تو دماغ چلتا ہی یہی پر ہے کہ دشمن رحمت پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ابے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ،
میں پیر صاحب سے بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جو موضوع دیا تو وہ عوام یہ سننا چاہتی ہے، وہ ہمارے بزرگ سے نام نہیں لیتا، وہ پنجاب میں تقریر فرما رہے تھے، تو وہ امام رازی نے یہ لکھا اصول میں یہ قاعدہ فساد. ایک بچے نے پرچی دی کہ شاہ جی سواد نہیں آ رہا، ہم تو اتنے دور سے سفر کر کے آئے تھے، یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہیں پھر چودہ گیر لگایا تھا. سواد
لیکن اس کو لذت بھی لیں، اور اس سے جن لوگوں کی نفی ہو رہی ہے اس سے عبرت بھی لیں، اور خود استقامت کے لیے عمل کی نیت سے اس کو سنیں.
سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم درس کیا حاصل کر رہے ہیں؟ تو توجہ کیجئے میرے دوستو بزرگو، میں آپ کی خدمت درس کر رہا تھا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے حدیث شریف کی بڑی مضبوط کتاب ہے، جید علماء کرام تشریف فرمائے، ہمارے اساتذہ تشریف فرمائے، ہمارے مشائخ تشریف فرمائے، دوست احباب تشریف فرمائے، ذرا توجہ سنیے. میں صرف بات آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں. تقریر کرنے والے تو گنبدوں میں ہیں, ہم تو ان کا سبق یاد کر رہے ہیں. اب ہم جیسے لوگ تقریر کریں گے, تقریر کرنے والوں تو مزاروں کے اندر, تقریر کریں تو محدث اعظم کریں,
تقریر کریں تو محدث اعظم کو چشمی کریں, تقریر کریں محدث اعظم پاکستان کریں, تقریر کریں تو علامہ غزالی زمان کریں, تقریر کریں تو علامہ ازہری کریں. بولنا سبحان اللہ.
اب ہم جیسے لوگ تقریر جو انہوں نے کر دی ہے بس بیٹھ کر اس کو یاد کریں. تقریر وہ ہوتی ہے
جو باقاعدہ نکاح سے بنائی جائے, ہماری وہ رفتار نہیں, ہمارے بزرگوں نے بنا دیا ہے, ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں.
کہتے آپ تو لکیر کے فقیر ہیں. میں نے کہا ملا جی اس کو لکیر کا فقیر نہیں,
اسی کو اہل سنت کہتے ہیں
جو اپنے اکابر کے اقوال پر چلتے ہیں. سمجھے آپ, جو اپنے اکابر کے ہدایات پر چلتے ہیں, جو براہ راست استدلال کرے اس کو اہل سنت نہیں کہتے.
شیخ محقق کو دیکھیے کیا فرمایا تکمیل الایمان شریف میں, فرمایا سنی وہ ہے کہ جب بات کرے گا تو کہے گا میرے استاد نے کی تھی, اس کے استاد نے یہ کی تھی, اس کے استاد نے کی تھی, اتصال صحابہ تک ہوگا. فرمایا ہر دور کے جید علماء کی بات کو آگے بڑھا کر بیان کرنا یہ سنیت ہے. کٹی پتنگ کو سنی نہیں کہتے, جڑی ہوئی ڈور کو سنی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت.
اب سنیے میرے دوستو, سنیے جن کے جس گنبد کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں نا,
میں بھی آؤں گا گنبد شریف پہ سلام کر کے پھر موضوع پر جاؤں گا.
سبحان اللہ.
پہلے تم کو اٹھاؤں گا پھر گنبد شریف پہ حاضری سلام پیش کروں گا
اور پھر میں لطائف شرفیہ کے مبارک سفر کی طرف روانہ ہوں گا. کیونکہ مجھ جیسا کمزور آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ براہ راست وہاں تک پہنچے. پہلے مشائخ کا دل میں خوش کر لوں اور وہ مزار سے خوش ہو جائیں, پھر مجھے کہے چل جو بھی کرے گا میں ہاتھ پکڑ کر خود تجھے چلا دے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کیونکہ لطائف شرفیہ جب بندہ پڑھتا ہے نا تو دماغ کے انٹرینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا تحریر ہے. الحمدللہ ان بزرگوں کے جوتوں کے سب کے ہم نے درس دیا, اور درس دینے سے پہلے پورا طریقہ کہ پہلے کسی ناتھواں کو بلا کر اس کو کوئی 1500-1500 روپے دے کر کہا کہ غوث پاک کی منقبت پڑھ. جب اس نے منقبت پڑھی اور ہمارے جیسے سخت دل تھوڑے نرم ہوئے پھر کتاب اٹھائی, کہہ رہے جی منقبت کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے آپ کو کہا نا آپ کا پیر نہیں, آپ کو بار بار سوال کرتے, آپ عجیب آدمی ہیں, یہ آپ کا شعبہ ہی نہیں, آپ بار بار بیچ میں فتوا دینے آ جاتے. میں نے کہا آپ کا شعبہ ہی نہیں, آپ ادھر جائیں, یہ عرس کی محفل ہے. آپ کے مرنے کے بعد کوئی دعا کر لے تو یہ بھی خیر کی بات ہوگی. یہ گنبد والے ہوتے ہیں کہ
صدیاں گزر جاتی ہیں لوگوں کو سلام کر رہے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
توجہ ہے آپ کی, غور کیجئے گا میرے دوست بزرگوں.
تو
اللہ کی بارگاہ میں سب سے مضبوط ذرائع اس کے محبوبین ہیں,
اس کے محبوبین ہیں. اور یہ میں جو بات کرنا جا رہا ہوں اس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. سن رہے میرے بچوں بزرگوں بھائیوں, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ, بھائی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
کہتے یہ کیسا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا قرآن کا عقیدہ. آپ تو ٹائی لگا کر ویدے پڑھ رہے تھے, آپ تو قرآن بھی ناظرہ پورا نہیں پڑھتے, آپ تو صرف ورس مرس کر کے انگریزی میں ترجمہ سناتے ہیں. اگر آپ واقعی میں جس طرح وید کا ٹیکسٹ پڑھتے, اگر قرآن کا متن پڑھ لیتے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے یہ بہت بڑا چینل ہے جناب, وہ تو سارے مذہب پر بات کرتے. میں نے کہا سارے مذہب کو چھوڑو, پہلے اسلام میں ہم نے رہنا, اس کی بات کرو بھائی. نہیں سمجھے آپ,
اسلام کی بات کرو. ویدے پڑھے گا تو ان کی سنسکرت میں پڑھے گا, بائبل پڑھے گا تو انگریزی میں پڑھے گا. قرآن
فلاں 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 پہ ٹرانسلیشن یہ. میں نے کہا نہ, قرآن پڑھیں آپ, قرآن پڑھیں.
اب آپ دیکھیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ,
اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ, یہ قصور معاذ اللہ قدرت کا نہیں, ہمارا ہے.
ہم اپنی کیفیت اپنی طبیعت میں اتنی پستی پر ہے کہ براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائلی نہیں. بزرگوں کی محبت ایک برتن بنتی ہے نورانی, جس میں جو رحمتیں صبح شام گر رہی ہے ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. جب ان کی محبتیں دل میں آتی ہے تو یہ دل ایک برتن بنتا ہے جس میں اللہ کے انوار اترتے ہیں.
اب سنیے میرے دوستو, تو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے,
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے.
قرآن کریم اس مضمون کو بیان کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. کیا ڈھونڈو؟ کیا ڈھونڈو؟ وسیلہ ڈھونڈو. ایک بندہ مجھ سے کہے گا وسیلہ تو ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا اس دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے عالم اسباب. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا اس کا ذرا سلیس ترجمہ کر دیں گے عالم اسباب.
اس دنیا کو کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ کہتے ہیں یہ عالم اسباب. میں نے کہا اسباب کیا ہوتا ہے؟ کہ سبب کی جمع ہے. میں نے کہا اتنا تو میں بھی جانتا ہوں، مانا پوچھ رہا ہوں.
سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ یاد رکھیں، ایمان محفوظ رہتا ہے.
کہتے جی کوئی ذریعہ نہیں اللہ کے بارگاہ میں، کوئی وسیلہ نہیں.
میں نے کہا وہ بعد میں بات کریں گے. آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کو کیا کہتے ہیں؟
تو پروفیسر صاحب کہنے لگے اس کو عالم اسباب کہتے ہیں.
ہم نے کہا اسباب کا کیا معنی؟ کہ اسباب تو سبب کی جمع ہے. میں نے کہا معنی کیا ہے؟ واسطہ.
میں نے کہا واہ ملا جی، رہتے عالم واسطہ میں اور واسطے کا انکار.
نہیں سمجھا، میں تو حیران ہوں کہ وادی عالم اسباب کہہ کر پھر اپنی کنی کیسے کاٹ لیتا ہے.
کہ جب یہ دنیا پوری عالم وسیلہ ہے کہ دیتا خدا ہے، بارش دے گا خدا، بادل کو سبب بناتا ہے،
پیاس بجھائے گا خدا، پانی کو سبب بناتا ہے، بھوک ختم کرے گا خدا، اناج کو سبب بناتا ہے.
اب آپ دیکھیے سبب بنانے سے مراد اس نے اسباب نفع اور شر بنائے.
میں علماء سے معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں مفہوم عامیانہ عرض کروں گا ان بچوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے. سنیے، شفا خدا دیتا ہے، گولی کو سبب بناتا ہے، دوائی کو سبب بناتا ہے.
سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھابھیوں کے خلاف کتاب لکھی، پیر گونگے نہیں ہوتے، جو گونگا ہوتا ہے وہ پیر نہیں ہوتا. اب دیکھیں مشائخ تشریف فرمائے، جن کی تقاری ڈاکٹر صاحب کی تقاری ٹی وی پر آتی ہے،
یہ درس دیتے ہیں عقائد پر، اور اسی مسجد میں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں ہر چینل پر. ابھی حضرت کے ساتھ محرم الحرام میں متعدد چینل پر ہم مجھے شرف حاصل ہوا. تو مشائخ وہ ہیں جو بولنے والے ہوتے ہیں، جو کہے سب صحیح ہے اس کا مطلب ہے وہ دو نمبر ہے، جو کہے سب غلط ہے ایک صحیح ہے، بس وہی پیر ہوا کرتا ہے.
ہمارے پیر صاحب تو کسی کے خلاف نہیں. میں نے کہا دو نمبر ہے بھائی، جو کسی کے خلاف نہیں وہ نفس کے خلاف، جو نفس کا تابع ہے
اس کے خلاف آپ ہوں گے جو اللہ کے خلاف. اس کے خلاف آپ کو ہونا فرض ہے جو رسول اللہ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست ہو جائے؟
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کا دوست ہو وہ ہمارا دشمن ہو جائے؟
اس لیے کہ دشمنی بھی حسن اخلاق ہے
اور محبت دوستی بھی حسن اخلاق ہے. دیکھنا یہ کہ کرنا کہاں پر ہے. جس سے دوستی کرنی تھی اس سے دشمنی کر دی تو گناہ ہے، اور جس سے دشمنی کرنی تھی اس سے دوستی کر لیا تو گناہ ہے.
تو فرمایا دوستی اللہ والوں سے کرنی ہے، دشمنی ان کے بے ادبوں سے کرنی ہے. جب یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے.
بات سمجھ رہے میری بات؟
آگے چلیے، کیونکہ بڑا پروفیشنل دور آیا. لوگ کہتے جی آپ ذرا ماں باپ کے حقوق پہ تحقیق کریں. میں نے کہا پہلے حقوق مصطفیٰ پر کریں گے.
کہتے آپ حقوق العباد پر نہیں کہتے. میں نے کہا حقوق العباد کیا ہے؟ کہنے لگے جی حقوق العباد میں باپ پہلا ہے. میں نے کہا حق عبد میں مصطفیٰ پہلے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اپنے اپنا حلقہ نہ بڑھائیں، جو حلقہ مصطفیٰ نے چھوڑا ہے ان کی تائید کریں. آپ سے
آپ خود قطرائیں اسی سمندر میں گر جائیں.
خود آپ سمندر نہیں بن سکتے، جو سمندر ہے سواد اعظم
کا خود کو اس میں گرا دیں. تو اب آپ دیکھیں کوئی بغداد میں ہے، کوئی سمنا میں ہے، کوئی سرہند میں ہے، کوئی بریلی میں ہے، کوئی بدایوں میں ہے، کوئی کچوچا مقدسہ میں ہے. یہ آتے الگ الگ جگہوں پر ہیں لیکن کام ایک ہی فکر کا کر رہے ہیں.
بولیے سبحان اللہ.
تو میرے دوست بزرگ اس بات کو یاد رکھیے، یہ عرس کی محفل ہے، اور عرس کی محفل سے مراد یہ کہ قرآن کی آیات کو پڑھا جائے گا کہ جس میں اللہ والوں کی شان اللہ نے خود بیان کی ہے.
کہتے آپ نماز کی آیتیں نہیں پڑھ رہے. میں نے کہا آپ کون سے درس میں آئے ہیں؟ وہ مصر کے بعد درس فقہ دیتے، نماز وہاں سکھاتا. اب ایسا تھوڑی کہ جب تم آؤ تو تمہاری مطلب کی بات کر، اب ایک ہی موضوع پر بات کرتے کہ وضو سے بندے کا بیان ہی ختم نہ ہو.
لوگ ہمیں کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کے مسجد میں جمعے کے دن آتے آپ ایک بیان کرتے. میں نے کہا تو کیا سننا چاہتا ہے؟ وہ کہے لگے ہم تو نماز کا بیان سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا وہ ظہر کی نماز کے بعد اتوار کے دن دیتے ہیں، جب طلب تیری ہے تو ہمارے مطلب سے سنے گا،
اور جو چیز اس سے موقع ہے اس کو ہم بار بار سنائیں گے.
بات سمجھ رہے میری آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
اس لیے کہ عرس
دیکھیں، جس محفل میں احکام کی بات ہو، عبادات کی بات ہو جو بطور احکام کے،
جس محفل میں قرآن کی وہ آیات پڑھی جائیں جو نماز سے متعلق ہے، اس محفل کو درس فقہ کہتے ہیں، اور جس محفل میں قرآن کی وہ آیات پڑھی جائیں جو اولیاء کی شان میں ہے، اس کو عرس کی محفل.
میں نے کہا آپ نے اشتہار میں نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب فخر المشائخ نے پہلے لکھ دیا تھا عرس کی محفل ہے. میں نے کہا قرآن کی ایک ہی آیت پر عمل کرنا ہے یا ساری آیتوں پر عمل کرنا ہے؟
اس لیے علماء کچھ درس وہ درس فقہ کا رکھتے ہیں،
کچھ آپ جو ہے کہ وہ درس اخلاق کا رکھتے ہیں تصوف کا، اور پھر درس عقائد کا رکھتے ہیں، اور عرس کی نافل وہ ہوتی ہے۔ ان تمام درسوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو اہل اللہ کا حق ہے، جو قرآن نے کہیں ان کے سونے کی تعریف کی ہے، چلنے کی تعریف کی ہے، بیٹھنے کی تعریف کی ہے، ان کے بولنے کی تعریف کی ہے، ان کی وجاہت و شان کو بیان کیا ہے، وہ حدیثیں وہ آیات جہاں پڑھی جاتی ہیں اور دلوں میں اللہ والوں کی قدر کو بڑھایا جاتا ہے، اس محفل کو محفل عرس گیارہویں شریف کہا جاتا ہے۔
شریف کس کو کہتے ہیں؟ عرس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ محفلیں جس میں اہل اللہ کی تعریف کی جائے، کہ قرآن نے جو ان کی تعریف کی، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو حدیث نے ان کی تعریف کی۔ اب آئیے میرے دوستو آگے، اللہ فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے میرے بندوں میرے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو، میرے قریب ہونے کے لیے، میرے قریب ہونے کے لیے۔ یہ ہم خود تلاش کر رہے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے؟ کہتے جی آپ کو ذریعہ ڈھونڈتے، میں نے کہا اللہ کہتا جب تو ڈھونڈتے، وہ میں نے کہا ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم پر فتوا لگا رہا ہے، جو بول رہا ہے اس کو کچھ نہیں بول رہا، اس لیے کہ بول تو خدا رہا ہے نا،
جب اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اس کے حکم پر عمل کرنے والوں کو بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
سمجھ میں آئی بات؟ تو سبحان اللہ کہیے، میں بالخصوص داڑھی ٹوپی والے پر ذرا ضرور توجہ رکھتا ہوں کہ وہ تو ذرا عام لوگوں سے زیادہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ ہمارے وہاں بعض جگہ پر یہ ہے۔ یہ کیوں داڑھی ٹوپی؟ ہم داڑھی ٹوپی پہن کر ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر جس طرح ایک عام بندہ ہو، جو میں مزاج ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں عام بندہ ہو، وہ تقریروں سے علماء مشائخ ڈاکٹر صاحب قبلہ کے پاس آیا، علم کی اس میں جھلک اور محبت جاگی، اب جا کر وہ علم حاصل کر رہا ہے، تو علم حاصل کرنے سے وہ اور چشمہ صافی ہونا چاہیے، اور نرم ہونا چاہیے، اور خوشبودار ہونا چاہیے، لیکن وہ کڑک ہو جاتا ہے۔ یہ چھ مہینے کا کورس کر کے کڑک، میں نے کہا بیٹا ابھی 18 سال کا تو اتنا کڑک ہو گیا تو 25 سال میں ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا کتابیں تجھے مدرسے میں بڑی توجہ سنے گا، ہنسنے گا نہیں، یہ جو آج ہو رہا ہے آستانوں پہ تبرہ کرنے والوں، تو تم نے کیا کر لیا ذرا یہ بتاؤ؟ بند الفاظوں میں خوارج کی تحریک تم نے چالو کی ہے چند مدارس سے، خوارج سے مراد نظریاتی نہیں، ایک کرداری، کہ جہاں گنبد دیکھو
گیارہویں، یہ تو مولوی حلوا کھاتا ہے، یہ تو بریلویت ہے۔
تو میں نے کہا یہ واسکٹ بھی تو بریلویوں نے دلائی ہے، یہ ٹوپی بھی تو بریلویوں نے دلائی ہے نا، یہ گاڑی بھی تو بریلویوں نے دلائی ہے، تانا ہمیں دے رہا ہے بریلویت بریلویت کا، تو کھا بھی تو نہیں کر رہا ہے تو۔ اگر اس لفظ سے نفرت ہے تو اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر، اور محبت ہے
تو پھر کہہ دے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد،
میرا لاشا بھی کہے گا صلوات و سلام۔ میں نے کہا کنفیوز نہ بنو، ایک طرف ہو جاؤ،
یہ بیٹھ کر بات کرو، یہ کنفیوز والی فضا نہیں،
مومن ایک طرف ہوتا ہے، دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھتا۔
بولیے سبحان اللہ، دو کشتیوں میں پاؤ، تو یہ عالم اسباب ہے، اللہ جب نفع دیتا ہے، فائدے کی چیزوں کو مہیا کرتا ہے اپنے فضل سے،
تو کبھی بادل کو واسطہ بناتا ہے،
کبھی دوائیوں کو واسطہ بناتا ہے، کبھی پانی کو واسطہ بناتا ہے۔ سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتم الاولیاء اعلی حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے جو مماتی مولوی کے خلاف جب کتاب لکھی، اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان وما اہل بہ لغیر اللہ، گیارہویں شریف پر آپ نے کتاب لکھی
سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے،
اور باقاعدہ یہ مناظرہ ہے، یہ باقاعدہ مناظرہ ہے حسین احمد واب بچرنگ کے ساتھ، اور اس کی تحریرات کا رد ہے، توجہ ہے، اس میں آپ سے ایک سوال آپ نے نقل کیا، کسی نے آپ سے سوال پوچھا تھا آپ خدا سے مدد مانگتے ہیں؟
ولی سے مانگتے ہیں؟ ولی سے نہیں مانگتے،
اور مولوی تھوڑا سناٹے میں آ گیا، توجہ کرنے کے بعد کہا حضور آپ خدا سے بھی مدد مانگتے ہیں؟ کہاں ولی سے؟ کہاں ولی سے بھی،
تو کہا آگے سن، جو مدد میں خدا سے مانگتا ہوں نا ولی سے نہیں مانگتا، اور جیسی مدد میں ولی سے مانگتا ہوں وہ خدا سے نہیں مانگتا۔
اب وہ حیران ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہی تو ہمارے مشائخ کی بات ہے، جو تیرا پورا دھرم ہے اس کو پانچ منٹ میں ختم کر دیا،
اور اگر تو ہدایت کا طالب ہے تو ایک منٹ میں تجھے نسخہ حیات ہدایت۔
فرمایا کہ جیسی مدد میں خدا سے مانگتا ہوں ویسی ولی سے نہیں مانگتا،
اور جیسی مدد میں ولی سے مانگتا ہوں ویسی، توجہ ہے، اور اتنی سی بات یاد کر لو پھر کام مکمل ہو جاتا ہے۔
اور سنیو، اگر آپ ایک ایک بزرگ عالم کی، میں تو ان کا ایک کفر بردار ہوں. ایک ایک بزرگ عالم کے ذریعے ایک ایک تقریر یاد کرو تو میں سمجھتا ہوں ایک مہینے میں بہترین جو تخصص کر کے آپ نکل گئے اور آپ کو جو ہے کہ نظریات پر بالکل عبور ہو جائے.
سرکار پیر محمد شاہ صاحب کے جملے سنیے, امام الکلام کلام الامام ہے, بڑوں کی بات باتوں میں بڑی ہوا کرتی ہے. فرماتے جیسی مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں ویسی مدد میں ولیوں سے نہیں مانگتا, اور جیسی مدد میں ولیوں سے مانگتا ہوں ایسی مدد میں اللہ سے نہیں مانگتا.
پوچھا گیا حضرت یہ کیسے؟ فرما تھک گئے پانی پی لو. انہوں نے پانی پی لیا, کہا پیاس بجھ گئی؟ کہاں, کہا کس نے بجھائی؟ کمولی صاحب پیاس بجھ گئی؟ کہ لگے ہاں. کہا کس نے بجھائی؟ کہا اللہ نے. کہا پانی کیوں پیا؟ اب کہے پانی پیا تو داڑھی سمیت مشرک ہوتا ہے. اب کہے اگر پانی نے بجھائی اب کیا؟ کہا پیاس بجھ گئی مولوی صاحب؟ کہ لگے ہاں. کہا کس نے بجھائی؟ کہا اللہ نے. کہ جب تک پانی نہیں ملا تو زبان لٹک رہی تھی, اللہ اللہ کر رہا تھا تو, اللہ پانی مل جائے, اللہ اللہ کچھ ہو جائے, پیاس نہیں بجھی. اب اگر یہ کہتا ہے کہ پانی نے بجھائی تو یہ بھی خطرہ, اب یہ بولتا ہے اللہ نے بجھائی تو یہ بھی خطرہ. فرما اپنی مرضی سے سوچ اور نیت کر, جس وقت تو پیاس کو ختم کرنے کے لیے پانی پی رہا تھا تو تیرا نظریہ پانی کے بارے میں کیا تھا اور اللہ کے بارے میں کیا تھا؟ اب تیرا نظریہ جو پانی کے بارے میں تھا وہ اللہ کے بارے میں نہیں تھا, اور جو اللہ کے بارے میں تھا وہ پانی کے بارے میں نہیں تھا. کیا مطلب؟ تیرا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ تھا کہ پیاس بجھائے گا وہ, اور پانی کے بات یہ میں تھا کہ اس پیاس کے لیے سبب اور ذریعہ بنے گا یہ. تو تو نے پانی کو ذریعہ سمجھا اور مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھا, تو جیسی مدد پانی سے ہے ویسی خدا سے نہیں, اور جیسی خدا سے ہے ویسے پانی سے. یہ بیچارے پیچھے ایسی اجنبی بیٹھے, آپ کو سمجھ میں آیا ہوگی؟ پیچھے والوں کو سمجھ میں آیا تو پھر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں.
جبری نہیں سمجھ میں آیا تو میں دوبارہ آؤں گا. جس کو سمجھ میں آیا ذرا وہ ہاتھ اٹھا کر شکرانے میں سبحان اللہ.
اور ذرا دیکھیں کن کو سمجھ میں نہیں آیا تاکہ میں اس کو ایک واضح ہو جائے کہ میں پھر بات دوبارہ دہراؤں.
جس کو ابھی تک بات سمجھ میں آئی کہ دیتا خدا ہے دلواتا محبوبوں سے,
لیکن سبب کے ہم محتاج ہیں خدا نہیں.
اللہ رب العالمین جل وعلا وہ ذات ہے کہ جب چاہے نفع کے سبب کو ضرر پر لے آئے, اور ضرر کے سبب کو نفع پر لے آئے. تو سبب کے ہم پابند ہیں, اس کی قدرت نہیں.
مجھے گندا کہنے کا بغیر کیا مولوی صاحب ذرا خشکے بھی ہوتے ہیں نا, تو یہ بہت سوچ کر رات بھر توحید میں سوچ رہے ہوتے ہیں. یا اللہ جب سب تو کرتا تو پھر نبی کی شفاعت کی, یا اللہ جب تو کرتا تو پھر نبی کو بھیجا کیا؟ تو یہ بالکل خشک ہو جاتے ہیں, اس سے میدا خشک ہو جاتا ہے, آنتیں خشک ہو جاتی, پھر آپ کو پتا ہے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے,
اس سے دماغ اور خشک ہوتا ہے. تو ایسا خشکا بندہ مجھے مل کر کہنے لگا, یار یہ بتاؤ ذرا بات تمہاری صحیح ہے بھائی, ہم سمجھ گئے, لیکن کیا اللہ رب العالمین بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھا سکتا؟
تو میں نے کہا اپنے مولویوں سے پوچھ, میں نے تو مسئلہ صاف کر دیا, تم مان بھی گیا. کہنے لگا نہیں, اور ان کو چھوڑ, لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا. میں نے کہا چلو پھر بیٹھ جاؤ, نیچے نیچے ادھر بیٹھو, ادھر ہاں اب پوچھو.
میں نے کہا جب حضور کا عاشق ہو جائے گا تو پھر میں نیچے بیٹھوں گا, تجھے اوپر بٹھاؤں گا,
کیونکہ ہمارے وہاں محبت کا معیار یہ ہے.
محبت کا معیار یہ ہے, جب تو محبوبوں کا ہمارے آقاؤں کا فرمان بردار ہوگا
تو پھر تو کرسی پر بیٹھے گا, ہم نیچے بیٹھیں گے. بولیے نا سبحان
اللہ. اب میرے دوست کو توجہ کیجئے, کہنے لگے یار بات صحیح ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اللہ جو ہے وہ بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھا سکتا؟
میں نے کہا بجھا سکتا. کہا پھر؟ میں نے کہا نہیں بجھا. کہا کیوں؟ میں نے کہا صرف پھر بات ادھر آتا. سمجھے ان کی توحید گھومتی اسی میں کہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بغیر خدا بخش نہیں سکتا. میں نے کہا بخش سکتا ہے. کہا پھر؟ میں نے کہا نہیں بخش سکتا. کیوں؟ میں نے کہا صرف.
میں نے کہا یہی ڈیڑھ شانہ, جب بندہ عقیدہ بنتا ہے تو وابی ہوتا ہے. اور میں نے کہا وابی بات یہ ہے, جتنا خدا نے کہہ دیا اتنا ہی مان, آگے نہ بڑھ. تو آگے سوچتا ہے اس لیے بگڑتا ہے,
جب خدا نے کہہ دیا یہ ایسا کرو ایسا کرو, بس اس ماننے میں ہی خدا کی عبادت تھی, آگے بڑھنے کی ضرورت کیا.
اس میں جو ڈیڑھ شانہ بنتا ہے وہ گستاخی کی طرف جاتا ہے. کہتا ہے حضور کی شفاعت کے بغیر خدا نہیں بخش سکتا. میں نے کہا جی بالکل بخش سکتا ہے. کہا پھر؟
میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا. کہتے ہیں کیوں؟
میں نے کہا بات سمجھ رہے میری آپ؟
ان کا جو اتنا بڑا دھرم ہے نا, وہ
ان دو باتوں پہ ختم ہو جاتا ہے.
کہتے ہیں اللہ رب العالمین کیا حضور کی شفاعت کا محتاج ہے؟
میں نے کہا ہم نے کب کہا یہ؟
کس بزرگ نے کہا؟
حضور شفاعت فرمائیں گے،
حضور شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ حضور سے کہے گا کل واحد کا صیغہ ہے محبوب تو کہے، یا اللہ اربوں لوگ پیچھے کھڑے ہیں، کروڑوں خربوں لوگ پیچھے کھڑے ہیں، اکیلا یہ کیوں کہے، حضور کیوں کہے؟ فرمائش لیے کہ سب اس کو کہے یا اکیلا ہم سے کہے؟ یہ صحیح بخاری کتاب التوحید، فرمایا محبوب کل،
ہمارے استاد محترم موجود ہیں جن سے ہم نے ڈنڈے کھا کھا کے سرشتی کی، کل قلا قلو،
آپ پنجن بالکل ہمیں یاد ہے استاد صاحب، ہم آپ کو بھولے نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے
اور آپ کے زور تدریس کو اللہ سلامت رکھے، اور آپ سے اور اللہ رب العالمین
خلق خدا کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں یہ کل امر کا واحد صیغہ ہے، قال یقول اسے قل، کیا ہے؟ قل، آپ کہیے، واحد
آپ کہیے، قیامت کے دن قل آپ کہیے، تسمع آپ ہی کی سنی جائے گی،
سل آپ اکیلا مانگیے، تعطا آپ ہی کو دیا جائے گا،
اشفا آپ اکیلے سفارش کریں تو شفا آپ کے اکیلے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یا اللہ یہ ساری خلق کھڑی ہے، اکیلے یہ کیوں؟ کہ تجھے سمجھ میں نہیں آیا، سب مصطفیٰ سے کہے، مصطفیٰ اکیلے مجھ سے کہے، میں مصطفیٰ کو دوں، مصطفیٰ پھر سب کو بانٹے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔
دوستو جب حدیث پر پہنچتا تو کرتا کیا، اور میں امام بخاری پر نثار جاؤں، قبلہ ڈاکٹر صاحب قبلہ، امام بخاری اتنے کٹر سنی تھے کہ اس حدیث کو لایا بھی کتاب التوحید میں، بخاری کتاب التوحید، بخاری آٹھ کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں کتاب التوحید میں کہ بابی اگر کہنے نہیں ہم نے کتاب سن، ایمان نہیں، ایمان کتاب الایمان نہیں، اس میں ضرور بریلوی کی باتیں ہوں، چھوڑو چھوڑو، کیونکہ بریلوی امام امام کرتے تو ایمان، وہ اگر کتاب التوحید کھولے گا تو سامنے حدیث موجود ہے
کہ قیامت کا دن ہوگا، ہنگامے کا عالم ہوگا، حضور جب سجدہ کریں گے اللہ کے حضور، بولیے سبحان
اللہ، رب العالمین ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، ہمارے استاد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ افتخار قادری رضوی رحمہ اللہ نے، ہم استادوں سے جان نہیں چھڑاتے، استادوں سے جان چھڑا لیں تو پھر سنی کیسے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمیں پڑھاتے تھے، مجھے کبھی کبھی کہتے تو تحریر کرتا ہے نا مظفر شاہ، کہنے کہا کہ پھر تو یہ کہا کر کہ رب نے فرمایا نا کہ یا محمد و ارفع راسک، کہاں کہ تو پڑھا کر ارفع راسک،
سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اب دیکھو املا ایک ہی ہے، املا ایک ہی ہے، خط ایک ہی ہے، الف را فا عین،
اس کو ہم عموماً پڑھتے ہیں ارفع راسک، اس کا معنی ہوتا محبوب تو سر اٹھا، اس کو واحد متکلم پڑھے ارفع راسک،
حبیب آج تیرے سر کو ہم بلند کریں گے، اوے بولو نا سبحان اللہ، فرمایا ارفع راسک، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا،
سبحان اللہ،
فرما ارفع راسک حبیب آج وہ دن ہے کہ تیرے سر کو ہم بلند
کریں، آپ بھی تو عرس میں آئے بولے سبحان اللہ، آپ بھی پیچھے والے عرس میں آئے بولے سبحان اللہ، کچھ نہیں ملا، حضور کی محبت کی حلاوت اس بارگاہ سے آپ کو مل رہی ہے، اس پر شکرانے میں بولیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ، یہ ہاتھ کیوں اٹھوایا تم نے، چلو دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ،
لیکن موبائل سنبھال کے
دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، وہ کہتے جی ایک ہاتھ، میں نے کہا جی ہم دونوں ہاتھ
بولیے سبحان اللہ،
کہ دونوں ہاتھ کیوں اٹھائے، میں نے کہا منع کر دیا، اور دیکھو بار بار یہ عرس کی محفلیں آپ نہیں آئے، یہ پیر والوں کی محفل ہوتی ہے،
بولیے سبحان اللہ، زبان حضرت ہم بھی رکھتے ہیں اور بہت لمبی رکھتے ہیں، اور یہ گنبد کی صدائے گن گن نہیں کرتے، ابھی تو جوانی ہمارے پاس ہے، ایڈیاں رگڑ رگڑ کے بات نہیں کرتے، بلکہ آگے آگے بات کرتے ہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں، ہمارا لاشا بھی بات کرے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم کیا امام احمد رضا کے مسلک پر خدا موت دے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر، ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرہ رسالت،
بولیے سبحان اللہ، شکرانے پر بولیے سبحان اللہ،
جس کو مدینے کی یاد آ گئی بولیے سبحان اللہ. شفاعت کی حدیث کو سن کر جس کا دل کہ روح نہ کیوں ہو مسترب, موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار. بولیے سبحان اللہ, بولیے نا سبحان اللہ. حسن 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 کا نام لے کر تو پکار دے کے غم میں کہ وہ نہیں جو غافل پھنسے. میرے دوست جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا. ارے مولوی صاحب جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائیں.
بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجائے. ایک مولوی صاحب کہنے کہ عقل تو دماغ میں ہوتی. میں نے کہا میرے امام کے کلام کو تو سمجھا ہی نہیں. کہنے یہ عقل تو دماغ میں ہوتی. میں نے کہا جو عقل دماغ میں ہوتی وہ مراد ہی نہیں آتا. یہ دل والی عقل ہے جو دماغ میں جا ہی نہیں سکتی. بولو
یہ عقل کامل ہے جسے عشق کہتے ہیں, جسے ایمان کہتے ہیں.
اس کو میرے امام کہتا
دل کو جو عقل دے خدا. یہ دماغ میں رہتی نہیں, اس لیے کہ دماغ میں جو عقل رہتی ہے وہ خود غرضی ہے, اور جو دل میں رہتی ہے وہ محبوب پر واری جاتی ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل محب تماشا ہے لبے بامی. جسے آپ عقل سمجھ رہے ہیں میرے امام کی وہ مرادی,
اور جو میرا امام کہہ رہا اس کو آپ سمجھ نہیں رہے. بولیے نا سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
بولیے سبحان اللہ. تو میرے دوستو توجہ کیجیے آپ کہ دیتا خدا دلواتا محبوب سے. وہ کہنے لگے جی حضور سے کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا میں بانٹتا ہوں. کہنے لگا وہ تو صحیح ہے بخاری میں پانچ جگہ پر. میں نے کہا دیکھو آپ تو اہل الحدیث ہیں نا, ہمارے لوگ تو سمجھتے تھے کتاب العلم میں, لیکن آپ نے بتا دیا تو کتاب الزکات میں بھی ہے, مغازی میں, پانچ جگہ پر حدیث ہے. کہنے لگا ہاں پانچ جگہ پر ہے, مختلف الفاظوں سے ہیں لیکن حصر کے ساتھ. انما ناقاسم واللہ یعطی, میں ہی دینے والا, میں ہی, انما قاسم, انما ناقاسم, میں ہی بانٹنے والا ہوں, اللہ دینے والا ہے. کہتے حضور سے کیوں مانگا تم نے؟ میں نے کہا حضور بانٹتے ہیں. کہنے لگا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضور بانٹتے ہیں تو بخاری میں آ گیا, بس کیا کریں بانٹتے ہیں. تو کیوں مانگتے ہیں؟ اب جو بانٹے گا اسی سے مانگیں گے نا. نہیں سمجھا؟
جو بانٹے گا اسی سے مانگیں گے نا.
نہیں سمجھا؟ خود بولتا ہے سمجھتا نہیں. کہتے جی حضور سے کیوں مانگا؟ میں نے کہا حضور بانٹتے ہیں. کہاں وہ تو ہے قاسم ہے, لیکن کیوں مانگتے ہو؟ تو میں نے کہا جو بانٹے گا اسی سے مانگیں گے.
اور اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب میں تجھے دیتا ہوں تو بانٹتا ہے.
بولیے سبحان,
یہ اسی زمین پر کہ اللہ محتاج نہیں لیکن اس نے طریقہ یہ بنایا ہے. اور مومن وہ ہے جو اپنی عقل سے طریقہ نہ نکالے, جو طریقہ اس نے بنا دیا اس کو فرق.
سنی ڈیڑھ شانہ نہیں ہوتا, سنی سنی ہوتا ہے کہ جیسا خدا نے بنا دیا اس پر وہ عمل کرتا. ولیوں کے واسطے کہ خدا کو حاجت نہیں لیکن اس نے طریقہ بنایا ایسا. اس نے طریقہ, اس نے خود کہا
وابتغوا الیہ الوسیلہ,
میرے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. تو یہ العیاذ باللہ, العیاذ باللہ, کوئی ہم نے بنایا ہے؟ یہ باتیں ہم نے کی ہے, اللہ کر رہا ہے نا. اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی آیت لے کر آ جائے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, دیکھو تو میں نے کہا میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا تھا. اب قرآن کے مقابلے میں تو کیسی آیت لائے گا؟ اس لیے کہ کلام تو رب کا ہے, یا تو وہ ٹکرائے گا اور ٹکرا نہیں سکتا. تدبیق ہے تو میں نے جو آیت پڑھی وہ ٹھیک ہے, کلمہ ٹھیک ہے, لیکن میں بھی سورہ زمر پڑھ رہا ہوں تو میں نے کہا یہ بندے کا کلام نہیں. میں نے جب قرآن پڑھ دیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اجازت ہو ایک طرف منع ہو, ایک طرف شرک ہو ایک طرف اجازت ہو. تو میں نے کہا اس لیے مولوی صاحب ہم بار بار کہتے تھے اور میرے امام نے بھی خالص الاعتقاد میں بار بار کہا کہ ایک مضمون پر جتنی آیتیں ہیں سب کو سامنے رکھو جو اس مضمون کو ڈسکس کر رہی ہے, اور ساری آیتوں کو دیکھ کر ایک مسلم نظریہ نکالا. جہاں نفی ہے اس کو بھی سامنے رکھو, جہاں ثبوت ہے اس کو بھی سامنے رکھو, اور پھر دیکھو نفی کیوں آئی, اور پھر دیکھو کہ ثبوت کس وجہ سے آیا. اور وجہ یہ تھا کہ قادر مطلق وہ ہے اور اس نے ذرائع یہ بنایا. بولیے سبحان اللہ, اس نے ذرائع یہ بنایا. اب میرے دوستو تھوڑا سا آگے چلیں آپ. یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا, تقریر ہم نہیں بھولتے, آپ یاد رکھو بس. آپ اشرف المشائف کے آستانے پر بیٹھے ہیں, سرکار مخدوم سمنا کے گویا کہ نام لیوا ہے. آپ بالکل مست ہو کر ٹیک لگا کر بیٹھو, ہم آپ کے خادم, ہم آپ کو تقریر پوری سنائیں گے. بالکل بعد میں قبلہ پیر صاحب مدظل العالی آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. بولو سبحان اللہ. باقاعدہ ایک کینیڈا کا انگریز ڈاکٹر مسلمان ہوا ہوں, اور اس کتاب میرے ذہن سے نکل رہی ہے لیکن بڑی
مشہور اس کی انگریزی کی کتاب ہے، درمیان یاد آگے تو میں بتاؤں گا. وہ جب مسلمان ہوا تو وہ پہلے تو بستر لوٹا لے کے گھومتا رہا، کیونکہ ان کے ہاتھ پر آیا تھا، گھومتا رہا. ایک دن اسے کہیں قادریہ چشتیہ آستانہ نظر آیا. جو وہاں گیا لوٹ کر آیا، پھر دوسری جمعرات گیا لوٹ کر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، کیونکہ نیا مسلمان ہوا تھا، کہنے لگا یار جن کے ساتھ میں لوٹا بستر لے کے جاتا ہوں تو ہنس کی بات بھی نہیں کرتا، اور چہرے ایسے جیسے گھٹنے کی ہڈی ہوتی، یہ ایڑی کی ہڈی، یعنی ایک دم سپاٹ، خشکے ایسے ہیں کہ سر پر ایک بال نہیں چھوڑتے، اتنے پوچھتے بھی نہیں. لیکن آج جمعرات میں جن کے پاس گیا نا، وہ تو ہاتھ پکڑ کر دسترخوان میں بٹھا رہے. کا کوئی زیادہ نہیں تھا، دال اور روٹی تھی، لیکن اتنے پیار سے
کھلا رہے تھے. جس کا گایا مجھے، جس کا ذائقہ مجھے مرغ مسلم سے زیادہ آ رہا تھا، اس کی بیوی کے ہاتھ میں اخلاق مصطفیٰ ایک کتاب تھی، اس نے کہا یہی طریق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر رہا ہے. اس نے لوٹا بستر ادھر پھینکا، آیا اس پیر صاحب کے ہاتھ پر، مرید ہو کر صحیح طور پر مسلمان.
تو آپ دیکھیں، ہم آپ کو تقریر سنائیں گے، پیر صاحب آپ کو لنگر کھلائیں گے، لیں گے آپ سے کچھ نہیں، سب آپ کو دیں گے. بولے سبحان اللہ.
یہی چیز میرے دوست کو یاد رکھو کہ آپ کس محبت کے ساتھ آپ کو دین سنایا جا رہا ہے، اور کس عقیدت کے ساتھ بات بڑھائی جا رہی ہے. پرسکون بیٹھو، لیکن کانوں کو بیدار رکھو، دلوں کو ہوشیار رکھو، کیونکہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے.
سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے.
اب ذرا بات کو سنیے، اور میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں.
یہ تقریر کے مڈل میں ہم آ چکے ہیں، جو ٹائم آپ کے ساتھ بتایا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ اس طرح چلیں گے تو فجر کی اذان ہو جائے گی، اور مشائخ علماء بیٹھے بیدری ہے. تو قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرے قریب ہونے کے لیے ذریعہ ڈھونڈو.
اب دیکھو، نیو کراچی سے آنے والے میرے اشرفی بھائیوں، لانڈی سے آنے والے میرے اشرفی بھائیوں،
فردوس کالونی سے آنے والے میرے اشرفی بھائیوں،
میرے قادری بھائیوں، میرے چشتی بھائیوں، آج جس مقدس سلسلے سے نسبت پا رہی ہے وہ سرکار مخدوم سمنا کا سلسلہ ہے. بولیے سبحان اللہ،
بولیے سبحان اللہ.
تو سنیے میرے دوستو، آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وسیلہ قرآن میں لکھا ہوا ہے.
وسیلہ قرآن میں مجھے بندہ کہے گا ہر جگہ یہی تقریر کرو گے، میں نے کہا آپ کو نہیں آتی تو ایسا بول دو نا یار، کیسی بات، تانے نہیں دونا، آپ بھی تو ہر جگہ ایک ہی بات کرتے.
اب بات توجہ رکھیں میرے دوستوں بزرگوں، میں آگے چلتا ہوں. وابتغوا الیہ الوسیلہ، میرے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو.
میں نے آپ کو بتا دیا کہ حسن نماز بھی وسیلہ، نمازی بھی وسیلہ. اس لیے کہ سنی کسی بدکار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیتا، ان مشائخ کا دیتا ہے، اور ان مشائخ کا دیتا اس لیے کہ یہ شریعت کے پابند ہیں. تو پتا چلا مانن یہ وسیلہ ہی عمل کا ہوا. ایک میں تدبیق بیان کر رہا ہوں،
اگر عمل پر بھی رکھے رہو تو دیکھو، ہم سخت لوگ نہیں، ہم مشائخ کے ٹکڑے کھانے والے. ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ کہو نماز وسیلہ بنے گا، نمازی وسیلہ نہیں بنے گا، تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی شرابی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیتے، کسی گناہگار کا نہیں دیتے، ان گنبد والوں کا دیتے ہیں، ان مشائخ کا دیتے ہیں. تو کس وجہ سے دیتے ہیں؟ ان کے تقوی کی وجہ سے، شریعت کی پابندی کی وجہ سے، نیک عقیدے کی وجہ سے. تو اگر عمل پر بھی رہو، تب بھی اگر آپ دیکھو گے تو یہ وسیلہ ہوا ہی عمل کا.
بات سمجھ رہے ہیں؟
یہ میں نے عمومی بات، اب خصوصی بات میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جامع مستدرک کے اندر موجود ہے کہ سرکار کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، میں الفاظ ظاہر کہتا ہوں، اسکینر مشین دیکھی آپ نے ایئرپورٹ پر، جو اسکینر مشین لگی ہوتی، ایک مولوی صاحب جماعت میں جا رہے تھے، انہوں نے بستر میں چھپا، یہ اخبار میں آیا کہ مرید کے اندر 90 کلو چس پکڑی گئی بیگ میں سے، اس لیے کہ یوں اوپر سے تو نظر نہیں آ رہی، اسکینر مشین میں ڈالی تو ٹیٹ ٹیٹ کرنے لگا. اس نے کہا یہ تو تمہیں کیسے پتا ہے؟ ہمارے مولوی تو کہتے تھے کہ غیب کی خبر تو اللہ کو ہے، نبی کو کیا خبر؟ معاذ اللہ. اور نے کہا بیٹا، یہ نبی کے غلاموں نے مشین بنائی، اس کو بھی خبر آئے گی.
اللہ اللہ، واہ واہ واہ،
اور تو نے یہ چرس رکھی، اور تولنے سے پہلے ہم بتائیں گے 90 کلو چرس ہے. اسکینر مشین آپ دیکھتے ہیں ایئرپورٹ پر، دبئی میں اگر جاؤ تو پھر جوتے بھی اتارو، بیلٹ بھی اتارو، ہر چیز میٹل کی چیز اتارو. وہ اسکینر مشین کے اندر چیز جاتی ہے تو کتنا بھی چھپا کے آپ رکھو، لپیٹ کے رکھو، وہ آن ہو جاتا ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان وہ شخص ہے کہ بندہ سامنے آتا ہے نا ان کے، بولیے سبحان اللہ،
یہ سرکار کے صحابی ہیں، نبی نہیں ہیں۔
حضور کے بعد اگر نبی ممکن ہوتا جبکہ نہیں ہے تو پھر صحابہ میں کیا کمی تھی؟ صدیق اکبر نے بعد الانبیاء
نبوت کے علاوہ ہر وصف ان میں ہے۔
بولنا سبحان اللہ۔
او مرزے کانے، کانے اس کانے کو 901 ہجری میں جناب جو ہے کہ وہ 901 عیسوی میں کہا گیا کہ جناب سے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں دعویٰ کیا اور 1908 میں وہ مر گیا۔ کہنے لگے یہ نبی ہے، الحیاذ باللہ، شکل سے کانا، عمل کا بدکار، حال اس کا بدحال۔
راجہ ثناء اللہ کہہ رہا ہے وزیر داخلہ، نہیں نہیں وہ ہر مسلمان جو ہے نا وہ اس کو۔ میں نے کہا آپ ذرا چیک کریں آپ کے خاندان میں کس کا نکاح ہوا ہوا ہے، کیونکہ ایسی بولی تو کوئی مسلمان نہیں بولتا۔
اب کہیں میرا غلط بیان توڑ موڑ کر دیا گیا، میں بیان بدلی کرتا ہوں۔
میں نے کہا رگڑا اس وقت تک لگائیں گے جب تک توبہ نہیں کرے گا، اور ان پیروں کو بھی رگڑا اس وقت تک لگائیں گے جنہوں نے ڈیسک بجا بجا کر ہاں کہا تھا، کیونکہ وضاحت
کفر کی وضاحت نہیں ہوتی، توبہ ہو۔ اس لیے کہ آپ مشق، آپ اپنے آپ کو اگر شیخ کہتے ہو تو آپ پر توبہ پہلے سے زیادہ موقع ہے، کیونکہ پوری دنیا ہل گئی ہے اس سے،
پورے مسلمان ہل گئے۔ اگر کچھ نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں اشتباہ پھیلا،
فتنہ پھیلا، وہم پھیلا، شک پھیلا،
اور تقوی کا معیار ایک بندہ کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ اللہ سے معافی یا معافی کا مطالبہ کرنے والے وہ اسکورنگ کرنے والے ہوں۔ ہم اسکورنگ کرنے والے نہیں ہیں، ہم اولیاء کے دربار پر پہرہ دینے والے ہیں،
بیٹھنے والے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو اسکورنگ کے لیے نہیں کرے، لا الہ الا اللہ گنبد دبا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، لعنت کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ جو شریعت کا حکم ہے اس کو واضح کر رہے ہیں،
خود بھی اس پر پابند رہنا چاہتے ہیں، اسکورنگ نہیں کر رہے،
نام نہیں کر رہے،
کون سا ہم نے کوئی کمانا ہے، کوئی کرنا ہے، لیکن جو شرعی حکم ہے
اس کو واضح کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے منہ میں لگامیں ڈالی جائے گی جو وقت فتنہ حق نہیں بولتا تھا۔
اس حدیث پاک سے ڈر کر بات کر رہے ہیں، مانا کہ اس کرسی کے اہل نہیں لیکن بٹھا دیا گیا ہے، تو پھر بات وہی کریں گے جو اس پر بیٹھنے والے کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے میرے دوستو؟ تو آپ نے اسکینر مشین دیکھی ہے؟ دیکھو میں نے پوری تقریر تمہارے مطلب کی کر دی، حالانکہ میں رات بھر لطائف شریفی کا مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ نکات پڑھوں گا، یہ نکات پڑھوں گا، یہ نکات۔ یہ فرنٹ سیٹ پر جو اتنے سادے بیٹھ گئے ہیں تو فرنٹ سیٹ والوں کو تو پہلے زور سے سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ لطائف اشرفیہ کو سننے والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آگے ہوتے اور یہ ہمارا تو ملا جلا، لیکن فرنٹ سیٹ پر دیکھیے کوئی گٹکا کھا رہا، کوئی پان کھا رہا، میرے بھائیوں کو ہنس کے دیکھ رہا ہے، تو پھر میں اتر گن کے مزاج پر بات کرنی، بات سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ اور فرنٹ سیٹ پر جو بیٹھتا نا وہ ہوشیار ہوتا، بیلٹ لگا کے بیٹھتا، تو آپ نے زور سے کہنا سبحان اللہ،
محبت سے کہنا سبحان اللہ۔
اب آپ سنیے نیو کراچی والوں اور پورے کراچی والوں سنو، کیونکہ اکثر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اسکینر مشین آپ نے دیکھی ہے کہ جب ایئرپورٹ میں جب سامان ڈالتے ہیں، ایک چیز کو آپ لپیٹ کر کہیں چھپا کر بھی رکھ دیں تو وہ ٹیٹ 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 کر کے ظاہر ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اسکینر مشین کے اندر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہوتی ہے بلا تشویش، الفاظ ظاہر سے میں ایک مثال دے رہا تھا، سرکار کے یہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان، ان کے سامنے بندہ آ جاتا تھا نا تو اس کے دل میں کیا یہ بتا دیتے تھے،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
بولی سبحان اللہ
سبحان اللہ۔
میں بڑے بڑے توازن سے ان علماء کو کہتا ہوں
جو اپنے آپ کو علماء کہلاتا ہوں، حضور کے علم غیب پر فتویٰ لگاتے ہیں ماننے والے، میں کہتا ہوں تم کو صحابہ صحابہ کہہ کے جماعت بناتے ہو، حضرت حذیفہ بن یمان کے دل کے رازوں پر مطلع ہونے کی بات کو تم تقریروں میں بیان کرتے ہو، اور یہ صدقہ تو حضور کے نالین کا تھا نا،
سبحان اللہ،
جو چمکے تو حضور سے چمکے نا۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہے
جن کے سامنے سے بندہ گزر جائے نا تو ان کو پتا چل جاتا تھا کہ داڑھی رکھا ہے اس نے، یہ مومن ہے کہ منافق ہے، اس لیے کہ ایمان بھی دل کی صفت ہے اور نفاق بھی معاذ اللہ دل کی صفت ہے،
دل کی صفت ہے۔
حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب 32 لاکھ مربع میل کے قریب علاقہ فتح ہوا، لوگ آ رہے ہیں، ہر ایک نے داڑھی پگڑی پہنی ہوئی، مسلمانوں کی شکل میں سب آ رہے ہیں، تو حضرت عمر اپنے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان کو بٹھاتے تھے، کہتے تھے پیارے نام میں درج کر رہا ہوں، شکل تو دیکھ۔ تو وہ ایک اسکینر مشین جس طرح بندہ آگے سے گزرتا، جس کو دیکھ کر حضرت حذیفہ بن یمان سر جھکاتے، آپ غلام کو کہتے اس کو گردن سے پکڑ پیچھے لے جا، اس سے بعد میں بات کریں گے۔
اور جس کو دیکھتے رہتے
آپ خوشی سے اس کے نام درج کرتے رہتے. تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی, تو سرکار کا عالم کیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان,
ان کا لقب ہے صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کے رازوں کو جاننے والے. وہ خود کہتے ہیں لوگ خیر کا پوچھتے تھے, میں حضور سے شر کا سوال کرتا تھا. لوگ بشارت کے بارے میں پوچھتے تھے, میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کہتے ہیں حضور نے ایک ایک منافق کے بارے میں مجھے بتایا,
ایک ایک فتنے کے بارے میں مجھے بتایا.
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھانے گئے, جیسے جوتا پہن کر آپ جنازے کی طرف جانے لگے تو آپ نے دور سے حذیفہ بن یمان کو دیکھا, تو حذیفہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے یوں کر رہے تھے, تو حضرت عمر نے جوتا اتار دیا. جنازہ نہیں پڑھایا جنازہ. تو یہ ہے حذیفہ بن یمان جو دلوں کے رازوں کو جانتے حضور کی صحبت. میں کہتا ہوں یہ حذیفہ ایسے ہیں تو صدیق اکبر کیسے ہوں گے؟ اسد اللہ الغالب,
امام المشارق والمغارب, حلال المشکلات والمصائب, حضور مولا مرتضیٰ کی شان. ان اجلہ صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ مجھے بتائیے, جس محبوب کے قدموں میں بیٹھنے سے ذرے آفتاب ہو گئے تو وہ خود کتنا خدا کے رازوں سے روشن ہوگا. بولیے.
اور میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں, ماہرین نفسیات اور فلسفہ اخلاق نے لکھا کہ صحبت بندے کے مزاج کو بدلتی ہے. فرما لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایسی معجزانہ اور انقلابی ہے کہ حضور کے صحابہ کی لسٹ آپ پڑھ کے دیکھیں, سب نے متواتر صحبت نہیں پائی, کچھ ایسے ہیں جن کو صرف 5 منٹ کی صحبت ملی. حضرت مالک بن حویرث, یہ حضور کے آخری صحابہ میں سے, ٹھیک ہے. حضرت وائل بن حجر, یہ حضور کے وہ صحابہ میں سے جن کو بہت تھوڑا وقت ملا. الفاظ ظاہر سے تھوڑا کہہ رہا ہوں, یعنی آئے حضور کی بارگاہ میں, توجہ کرنا, حضور کی بارگاہ میں آئے, حالت ایمان, ایمان قبول کیا, بیٹھے تھوڑی دیر, سرکار نے خیریت پوچھی, اب گئے. اب جب اپنے علاقے میں گئے تو لوگ حیران تھے کہ پہلے نہیں گئے تھے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا, اب حضور کی صحبت میں چند منٹ گزار کر آئے تو ان سے بڑا ذہین کوئی نہیں. بڑے بڑے لوگ ان سے مشورہ طلب کرتے. علماء نے لکھا یہ انقلابی ایک موجزانہ سیرت کا عمل ہے کہ صدیق تو آج بھی غار
سے لے کر مزار تک ہے,
عمر تو آج بھی ساتھ ہے, عثمان غنی تو فیض اٹھایا, مولا مرتضیٰ تو گھر کے ہیں,
یہ تو بڑے اجلہ ہیں. فرمایا 5 منٹ بھی جس صحابی نے صحبت اٹھائی نا,
پہلے جب گئے نہیں تھے نا تو ان کا علمی کوئی لیاقت اور وقار نہیں تھی, لیکن جب آئے اور صحبت میں بیٹھے تو ایسی معجزانہ صحبت تھی کہ لوگ دور سے, بڑے بڑے دور سے آ کر ان سے ہر معاملے میں پوچھا کرتے تھے. تو فلسفہ اخلاق اور ماہران نفسیات کہتے ہیں کہ یہ
کسبی شے نہیں ہے, یہ فیضان مصطفیٰ وہ ہے جو دل پر خدا ڈائریکٹ جاری فرما رہا ہے.
میں کہتا ہوں یہ تو پھر بھی انسان تھے نا, گدا تو بے وقوف ہوتا ہے, گدا تو ہنسنا نہیں, گدا استعارہ ہے بے وقوفی کا, غبات کا, کیونکہ اس میں ذہانت کا کوئی کام نہیں. اس دور میں سواریاں اونٹوں پر ہوتی تھی, خچروں پر ہوتی تھی. سرکار کا جو حمار شریف تھا, یافور اور کئی تھے, الموائد میں موجود ہے, دیکھو سرکار نے سواری کے لیے اس خچر کو رکھا, اس خمار کو رکھا, اس درازگوش کو رکھا. سمجھانے کے لیے اس زمانے میں گدوں پر اور خچروں پر سواری ہوتی تھی. ہمارے استاد موجود ہیں, یہ میں انہی کی نظر کروں گا جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں کہا کہ اس کو گدا نہیں کہتے, درازگوش کہتے ہیں. تو درازگوش فارسی زبان میں, تو سرکار جس درازگوش پر سوار ہوتے تھے اس کو ہماری کہتے ہیں, گدائی کہتے ہیں. سرکار چاہتے تو براق پر سوار ہوتے, لیکن حضور نے براق کو مدینے کی گلیوں کو نہیں رکھا, ایک گدے, ایک حمار, ایک درازگوش کو رکھا. وہ تو صحابہ انسان ہیں, اشرف المخلوق ہیں, صاحب عقل ہیں, وہ نوازے گئے. وہ جانور جو تبان غبات والا ہے, حضور اس پر بیٹھے تو وہ عالموں پر بڑھ گیا. علماء نے لکھا, علامہ کاظمی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی لکھا, اراسل بیان میں بھی یہ بیان موجود ہے کہ جب مدینے کے اندر منافق اور مومن کا پتہ کرنا ہوتا تھا تو یافور کو ساتھ میں لے جاتے, یافور جس کے آگے سے گزر جاتا تو صحابہ کہتے یہ مومن ہے, جس کے آگے رک کر وہ پیشاب کرتا تو کہتے یہ منافق.
تو سرکار جس جانور پر سوار ہو جائے ابے وہ دلوں کے راز جان لے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سبحان اللہ،
نعرہ رسالت،
وہ معافی ضمیر کو جان لے۔ تو یہ صحابہ، تو دیکھو یہ ہے شان خدمتگاروں کی۔
تو سرکار کا عالم کیا ہو؟
سبحان اللہ، سبحان
اللہ، سبحان اللہ۔ مقصود تقریر نہیں، اس کے مصطفیٰ کے سبق اور معیار کو بلند کرنا ہے۔ بولیے سبحان اللہ،
سبحان اللہ،
بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے قاری نے تلاوت کی، امام حاکم لکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ پوری آیت مکمل کی۔ تو آپ کا ایک شاگرد بیٹھا تھا، صحابی کا مرتبہ سمجھ گئے آپ؟ صحابی کا مرتبہ سمجھ گئے؟ حذیفہ بن یمان، جو دلوں کے رازوں کو جان لیتے تھے، ان کو پتا چل جاتا تھا یہ مومن ہے کہ منافق ہے۔ سرفراز گکھڑی بھی ہو گیا کھڈے میں، اس نے پوری کتاب زیارت الرب کے اندر ایک باب باندھا کہ حضور کو منافقین کا علم نہیں تھا۔ ناز اللہ، میں نے کہا تو نے صحیح لکھا، تو اپنی جان بچا رہا تھا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دراز گوش بھی منافق کو جانتا تھا۔ بولو سبحان
اللہ،
دراز گوش بھی جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ بھی کربلا کا بیان، ابھی 10 محرم گزرا، فرمایا حضور نے مجھے دو علم دیے ہیں، ایک تو وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایک اگر بتا دوں تو میری شہرت کو تم کاٹ دو۔ تو حضور نے ان کو یزید کے بارے میں بتا دیا تھا، 60 ہجری کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے وہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو 60 ہجری سے پناہ طلب کرتے تھے، اور 58 ہجری کے قریب آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ شان خدمتگاروں کی، تو سرکار کا عالم۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو توجہ کیجیے آپ، تو یہ حضرت حذیفہ بن یمان، جو روشن ضمیر صحابہ صحابی بیٹھے ہوئے، اور ان کے سامنے ایک آدمی نے تلاوت کی، اور تلاوت کرتے ہوئے اس نے یہ آیت پڑھی، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو آپ کے شاگرد نے، امام حاکم لکھتے ہیں، کہ حضرت حذیفہ سے پوچھا، حضور اس وسیلے سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا علی بن صاحب، تم کو حیا کرنا چاہیے، اہل حدیث ہیں۔ نیو کراچی والے بیٹھے، میں نے کہا سنیے اس بات کو آپ، اور حال میں کنز العلماء نے لاہور میں بتا بھی دیا، ڈاکٹر جلالی صاحب نے، وہ ساجد میر ملوم، ان کا کام ہی یہی ہے کہ ختم نبوت کے خلاف جو تحریک چلے اس کا دفاع کرو۔ پہلے مرزا نے دروازہ کھولا تو قاسم نانوتوی نے اس کا ساتھ دیا، یہاں انہوں نے تحریر نکالی تو ایل ای ڈی سو نے ان کا ساتھ دیا، لیکن وہی رضوی شہر کنز العلماء علامہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب، میں ان کی تنظیم میں نہیں ہوں، لیکن جو آقا کا ذکر کرے گا ہم اس کو سلام کریں گے، ہم سب کی تنظیم میں،
ہر ناموس رسالت کے محافظ کی تنظیم میں۔
اگر اس کی تنظیم میں نہیں رہیں گے تو تنظیم سے دانا الگ ہو جائے تو اس کی حیثیت کیا؟
دانا تو جڑ کر ہی تنظیم بنتا ہے نا۔
اب آپ دیکھیں انہوں نے گرفتاری دی، لیکن اس کو للکارتے رہے کہ آپ اس سے مناظرہ کر لے،
اس موضوع پر وہ نہیں آیا۔ تو میرے دوست حضرت توجہ کرنا، حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے
مخدوم سمنانی کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اشرف المشائخ اور ان کے والد گرامی اور تمام اجداد رضوان اللہ اجمعین کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے، تو شک نہیں ہونا چاہیے، شک ایمان کی ضد ہے، شک یقین کی ضد ہے، مرض صحت کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے،
بالکل یقین کے ساتھ، بالکل یقین کے ساتھ اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہے، اور مخدوم سمنانی کا وسیلہ پیش کرنا ہے۔
بولیے سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے جس وقت میرے دوست بزرگو اس نے آیت پڑھی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو شاگرد نے پوچھا، حضور اس وسیلے سے مراد کیا ہے؟ یہ کون ہے وسیلہ؟ اب صحابی تفسیر کر رہا ہے، اور یہ مرفوع تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر آپ فرما رہے ہیں، یہ مسلم امام احمد میں تین جگہ پر موجود ہے، سیاق کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد، فرماتے ہیں حضور کے وہ اصحاب جو جید عالم ہیں وہ اس آیت کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ اس بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن مسعود اقربہم من اللہ وسیلہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو قریبی ذریعہ ہے وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اس آیت کے تحت آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لے کر تفسیر کی کہ اس وسیلے سے مراد کون؟
فرمایا یہ سرکار کے اجلہ صحابہ، اور اہل علم صحابہ علماء محفوظین اس بات کو جانتے ہیں
کہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب وسیلوں میں سے ایک وسیلہ
عبداللہ ابن مسعود ہے. تو اب آپ دیکھیں انہوں نے وسیلے کا معنی کیا کیا؟ ذات کیا. کیا کیا؟ ذات کیا. یہیں سے اہل سنت نے دلیل پکڑی ہے کہ اعمال بھی وسیلہ بنتے ہیں اور جن اعمال کو جن ذاتوں کی وجہ سے شرف ملتا ہے وہ مخدوم سمرانی بھی وسیلہ.
بولیے سبحان اللہ. میرے دوستو آج جن عظیم ہستی کا عرصہ پاک ہے سرکار مخدوم سمرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مجھ سے قبل میرے بھائی حضور سید صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کے سامنے ابھی مجھے جب ڈاکٹر صاحب نے طلب فرمایا اس سے پہلے آپ کے سامنے سرکار مخدوم سمرانی کی سیرت کو بیان کر رہے تھے اور احوال کو بیان کر رہے تھے. اس میں طوالت کی ضرورت نہیں, آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کی پیدائش کہاں پر ہوئی, آپ نے سلطنت سمرانی کو کس طرح چھوڑا اور کس طریقے سے آپ حضور علاء الحق و دین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے سلسلہ نظامیہ میں بیعت کی. میں اس حوالے سے صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور قبلہ حضور سیدنا شیخ المشائخ جن کے سب فقیر موجود ہیں یہاں پر مجھ سمیت ان کے دروازے کے بھکاری جو موجود ہیں یہاں پر, میرے دوستو سرکار مخدوم سمرانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ 832 ہجری بعض علماء کے اقبال کے مقابلے میں 832 ہجری آپ کا مثال ہے. جلدی سے سنو کتنا, ایک بڑا بہترین انسائیکلوپیڈیا خلاصہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا حکیم صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے, ڈاکٹر صاحب کے برادر اصغر نے آپ کو بتایا. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند باتیں میں صرف اس میں اس کتاب کے حوالے سے اور آپ کی ذات کے 832 ہجری ایک قول کے مطابق حضرت سرکار مخدوم سمرانی کا وصال ہے اور 712 ہجری آپ کی ولادت ذکر کی, یعنی آپ کی عمر شریف 120 سال ہے. اور بولو نا میرے ڈھیلے ڈھیلے پیارے پیارے سنی بھائیو بولو سبحان اللہ.
بھوک لگی ہے تمہیں, میں بھی کھا کر نہیں آیا. کھا کر آتے ہیں تو پھر روحانیت نہیں آتی, میں بات نہیں ہوتی, پھر کبھی ادھر درد ہو رہا ہوتا کبھی ادھر درد ہو رہا ہوتا. ابھی دیکھو تقریر ختم کریں گے پھر تمہیں بتائیں گے کھانا کھاتے کیسے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. بولیے سبحان اللہ.
اے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ. بولیے سبحان اللہ. تو اب آپ توجہ سے سنیے, یہ سارے کام خالی پیٹ ہوتے ہیں, پیٹ بھرنے کے بعد تو پھر بستر یاد آتا ہے. اس لیے ناشتہ کر کے اس طرح عصر کے وقت آپ نے ناشتہ کیا پھر آگے, کراچی میں تو روزانہ ہر ٹائم ہر 5 منٹ ناشتہ ہو رہا ہے, لیکن اب آپ دیکھیں آپ کے لیے لنگر تیار ہے. اس لیے کہ پیٹ تھوڑا خالی رہے گا نا دل کو پھر جگہ ملے گی, نفس کمزور ہوگا تو دل کھلے گا.
سمجھ رہے میری بات آپ؟ سمجھ رہے؟ اس لیے روزے میں برکت ہے. لیکن ایسا نہیں کہ سحری اتنی کر لی کہ جناب اب 4 دن بھی اگر افطاری نہ ہو تو بندہ ہضم کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں جب آپ رمضان شریف میرے دوستو 27 پہ 28 پہ روزے کو کہتے تو بدن کیسے نرم ہو جاتا ہے. بزرگوں کے پہلے روزے میں اس سے اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے. روزہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ روزہ روزے کی روحانیت کیا ہے؟ ہم جیسے جن کا نفس موٹا ہے, جن کے دلوں پر گرد پڑی ہوئی ہے بدعملیوں کی, ہم جیسے لوگوں کو بزرگوں کے صدقے 27 28 میں کچھ روشنی نظر آتی ہے, کچھ کیفیت نظر آتی ہے, کوئی ذکر میں مزہ نظر آتا ہے. 27 دن تو بس ادھر کھایا ادھر ڈکار آئی, ادھر کھایا ادھر ڈکار آئی, لیکن آپ دیکھیے 3 دن گزرتے عید آ جاتی ہے اور عید کے دن آپ کھاتے ہیں آپ کو مزہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ روزہ آپ کو مزہ ہی 27 سے دے رہا ہے, 26 سے دے رہا ہے. تو یہ مشائخ جو پورا پورا سال ایک یا میں بیس کے روزے یا کثرت سے روزے سے رہنا, یہ اس لیے ہے کہ ذکر کی حلاوت کو وہ پاتے ہیں, کیفیت کو پاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, آپ کا کوئی عزیز آج کل تو رشتوں کی اہمیت نہیں رہی, لیکن جہاں پر ہے اگر آپ کا کوئی عزیز برسوں سے دور چلا گیا ہو اچانک وہ آئے, آپ پیاسے ہو تو پیاس ختم ہو جاتی ہے. کبھی آپ اندازہ کریں, کبھی آپ پر شاید یہ کیفیت گزری ہو, یعنی آپ کو شدید بھوک لگی ہے لیکن وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلا آپ نے اس کو دیکھا آپ کی بھوک ختم ہو گئی خوشی سے. تو اس چیز کی تھوڑی تھوڑی چمک تو ہم اپنی عام زندگی میں بھی پاتے ہیں. اب اس کے ذریعے آپ اولیاء کے مقام کو جانیں گے. بولیے سبحان اللہ کہ 15 15 دن حضور بابا صاحب رحمہ اللہ اسی کیفیت کے اندر, مخدوم صاحب 28 28 دن اس کیفیت کے اندر. ہم تو سحری کیے ہوئے ہم سے بات نہیں ہوتی, تو فرمائیے لذت اور حلاوت کیسی ہے.
وہ ہے نا کہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے,
وہ حلاوت وہ ذکر کی. اب میرے دوستو سنیے, تو 120 سال سرکار مخدوم صاحب کی عمر شریف ہے.
حضرت مخدوم صاحب کا دور مبارک جو ہے کسی شخصیت کی بایوگرافی سیرت جب لکھتے ہیں آپ تو میرے دوستو سب سے پہلے اس کے خاندان کو آپ دیکھتے ہیں. تو حضرت سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو دیکھیے, 20 واسطوں سے آپ امام علی مقام امام حسین کے دربار میں پہنچتے ہیں. اپنے والد گرامی کی طرف سے آپ حسینی ہیں. کون؟ سرکار امام حسن عسکری بیچ میں آتے ہیں, پھر ان کے اوپر حضرت امام تقی آتے ہیں, ان کے اوپر امام نقی آتے ہیں, بولو نا سبحان اللہ, ان کے اوپر میرے آقا میرے مولا سرکار امام علی رضا آتے ہیں. بیٹھو نا کبھی ہمارے ساتھ پوری رات, تو ہم تم کو بتائیں گے ہیں کون. ہاں ہاں, طبقات حنفیہ اٹھا کر آپ دیکھیں, جب یہی حضرت مولا رضا نیشاپور پہنچے تھے نا, علماء کا جمع غفیر تھا, وہ ایک آپ سے حدیث سند کے ساتھ سننا چاہتے تھے جو آپ کے اجداد کی تھی. اور چہرے پر آل حضرت صادق بریلی نے غوث اعظم کے بیان میں بھی اس بات کو لکھا ہے, آپ نے سر پر کالا امامہ باندھا ہے, چہرے کو آپ نے ڈھانپا ہوا ہے, آپ کا چہرہ ہو بہو چہرہ مصطفیٰ ہے. اور آپ کو پتا ہے امام علی رضا کون ہے؟ توبہ توبہ, ہم نام لے رہے ہیں تو ہماری زبان پاک ہو رہی ہے, ہمارا دل پاک ہو رہا ہے. بولو سبحان اللہ. معروف قرخی جن کے خچر کی رسی پکڑتا, بولو نا سبحان اللہ. بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ معروف قرخی کو کلمہ آپ نے پڑھایا.
بولی نا سبحان اللہ. یار غوث اعظم کے دادا پیروں میں سے
اور خود حضرت مخدوم سمنانی نے لطائف شرفیہ جلد نمبر 2 میں لکھا, فرمایا مجھ پر یہ بات کتابوں سے واضح ہوئی کہ 5 بزرگ ہیں جو اپنی قبروں کے اندر زندوں سے زیادہ تصرف کرتے ہیں. فرما جیسے اپنی زندگی میں کرتے تھے اس سے زیادہ مزاروں میں کرتے ہیں. فرما ان 5 میں کون؟
فرما ایک محی الدین ابن عربی,
ایک سرکار غوث الاغواس قطب الاختاب, میرے آقا میرے مولا غوث سمدانی بڑے پیر دستگیر. اور فرما تیسرے معروف قرخی.
بولی سبحان اللہ.
تو 5 بزرگوں کا ذکر تو مخدوم پاک نے خود لطائف میں کیا طبقات صوفیہ سے, اور کیونکہ مخدوم صاحب خود بہت متبحر عالم تھے,
14 سال کی عمر میں آپ نے سارے علوم کو پڑھ لیا تھا. بولو نا میرے ٹھنڈے ٹھنڈے سنیے سبحان اللہ.
اب تو تقریر اور تھی, اس تقریر میں تم سبحان اللہ بولو, ورنہ میں مائک لے کر نیچے آ کر تمہارے پاس بیٹھ کر تمہیں تقریر سناؤں گا. ہاں, اور تم مخدوم پاک کی شان میں اگر سبحان اللہ محبت سے کہو گے تو میں سید ہو کر اپنی پگڑی تمہارے قدموں میں رکھنے کو اپنے لیے فخر سمجھوں گا. بولیے سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بولو سبحان اللہ. اے بولو سبحان اللہ. مولوی صاحب دروازے سے باہر رہو, تمہاری محفل نہیں ہے یہ. بولو سبحان اللہ. اے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا.
ابے قیامت کے دن اپنے مرشدوں کے نام پہ بخشے جاؤ گے تو
لے آئے کوئی مخدوم صاحب جیسا بزرگ, لے آئے کوئی سیدنا امام علی رضا جیسا بزرگ. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ.
تمہیں شاید تمہاری نمازیں یاد, اس میں تمہارا سبحان اللہ نہیں نکلا. مجھے نمازوں پر فخر نہیں ہے, ان کی نسبتوں پر. مولوی صاحب مفتی صاحب دیکھو نمازیں پوری پڑھتے ہیں ہم, لیکن نسبت فخر کی ان سے رکھتے ہیں. بولیے سبحان اللہ.
بولیے سبحان اللہ. باقاعدہ کہتے ہیں آپ اس تقریر کے علاوہ حدیث آتی تھی المرء ما احب.
میں نے کہا مفتی ہو کر کافر ہو جائے گا, اس حدیث کا مذاق بڑھائے گا تو تجھے پتا ہی نہیں, اس لیے میں کہہ رہا تھا تیری منزل نہیں ہے تقریر کرنا. چپ رہو. ہمارے وہاں تو فقہ بھی پڑھاتے ہیں, تو واہ, ہمارے استاد ہمیں منطق پڑھاتے تھے. ہمارے ہم درس ساتھی بھی یہاں موجود ہیں, ہمارے استاد بھی موجود ہیں, ہمارے سینئر بھی موجود ہیں. ہم نے مولانا افتخار صاحب سے ملا حسن پڑھی, مختار صاحب سے ہدایت الحکمت پڑھی, انتہائی خوشک کتاب کہ جس سے بندے کا دماغ سناٹے میں آئے, لیکن خدا کی قسم باہر نکلتے تھے نا زبانوں پر ناتے ہوتی تھی. ہمارے بزرگوں نے خشک علم کو بھی عشق رسول میں پڑھایا ہے. او ظالمو, تم نے حدیث کو بھی خشک کر کے بیان کیا. آج حدیث رسول جیسا علم اس کو خشکی سے پڑھایا جاتا ہے جو ملا حسن جیسی کتابیں عشق رسول میں پڑھا رہے ہیں.
یہ میرا بھائی یہاں پر مولانا افسر بیٹھے ہیں, ہمارے ہمدرد ساتھی ہیں, اس سے پوچھئے, گواہ ہے کہ ہم جب نکلتے تھے خدا کی قسم تو وہ تو بچپن یعنی زمانہ بچپن یعنی طالب علم کا دور تھا. آج شعوری منزل میں ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ یادیں جو آج عادت بن رہی ہے یہ شاید انہی کے درس میں سیکھی. ایسے اساتذہ. بولیے سبحان اللہ.
بولیے سبحان اللہ.
ہم درس نظامی پڑھنے کے لیے بولتے ہیں، کریلا بننے کے لیے نہیں بولتے،
کریلا بننے کے لیے نہیں بولتے۔ جب تک پڑھا نہیں تھا تو نعتے پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد نعتوں پہ تبرہ کر رہا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ کہوں، خدا نے مجھے مولوی بننے کا حکم نہیں دیا تھا، پہلے مسلمان بننے کا حکم۔
لیکن آج بھی وہ مدارس موجود ہیں الحمدللہ،
جس کی دہلیز میں قدم رکھنے سے دل عشق مصطفیٰ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔
اللہ ان کو سلامت رکھے، بولو اللہ ان کو سلامت رکھے،
اللہ سلامت رکھے۔ لیکن دنیا بڑی غلیظ اور لانتی ہے، صحیح بات بندے کو الٹی لگتی ہے، اور جو الٹی بات لکھے لکھے کتنی پیاری بات بولی، کسی کے خلاف نہیں بولا، کسی کے خلاف نہیں بولا۔ تو ہم نے کہا ہم نے کس کے خلاف بولا؟ ہم نے تو اس کے خلاف بولا کہ جس کو حضور سے تعلق نہیں تھا، ہم نے تو اس کی تائید کی ہے
کہ جو حضور کے نسبتوں سے روشن ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر یہ اسلام نہیں ہے تو پھر اسلام ہے کیا؟
ہم نے تو بات حر بن یزید کی ہے نا، عمر بن سعد والی نہیں کی ہے، کہ عمر بن سعد کو جب رات کو سیدہ زینب نے یہ کہا تھا، زینب کبری نے، ابن کثیر نے لکھا البدایہ، زینب کبری نے عمر بن سعد کو یہ کہا تھا، توجہ ہے
کہ عمر بن سعد تو ہمارا رشتہ دار ہے۔
میں بڑے ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کس باپ کا تو بیٹا ہے؟
جو اشرا مبشرہ ہے،
جن کو رسول اللہ کہیں کہ فدا کا بھی وہ امی یا سادو، جو سیدہ آمینہ کا بھائی ہے،
بولو نا،
بنو زہرا ہے نا، سیدہ بنو زہرا ہے نا، سیدنا عبد مناف کے بیٹے ہیں زہرا کی اولاد میں سے، حضرت سعد بھی بنو زہرا ہے نا، سیدہ زینب کبری صلوات اللہ علی جدہا والیہا،
کیا خوبصورت بات آپ نے فرمایا، عمر بن سعد سے تو ہمارا بھائی حسین کو مارنا چاہتا ہے؟ تو رونے لگا۔ ابن زیاد نے فوراً کہا، یہ پیار محبت چھوڑ، فلاں جگہ کی گورنمنٹ بھی چاہیے۔ کہاں؟ اب دیکھو ہرس، میں اور آپ، یہ اولاد امام حسین بیٹھی ہے یہاں پر، ان کا ہم لائن لگا کر ہاتھ چومتے ہیں، یہ اگر
اشارہ کریں تو آپ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آگے لاتے ہیں۔ امام حسین کے نام کا شربت بنے تو آپ ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ توجہ ہے، تقریری رنگ سے ہٹ کے سنیں، نیاز جو امام حسین کی ہو اس کا ایک دانہ آپ زمین پر گرنے نہیں لگتے، اپنے ایمان سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا جن کی عظمتیں آپ نے اب سنی، ہم جیسے لوگوں کے منہ سے سنی، اور اتنی عظمت آئی، عمر بن سعد تو جانتا تھا کہ سامنے کون ہے، لیکن حرص ایسی چیز ہے، حرص، مال کی لالچ۔ نہیں نہیں، پیر صاحب کی بات بولوں گا تو کہیں وزارت نہ چلی جائے، پیر صاحب کی بات بولوں گا تو یہ نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ حق بولو ظالم کے مقابلے پر، اس لیے کہ اس سے موت قریب نہیں آتی اور رزق دور نہیں جاتا۔
بولیے سبحان اللہ۔
جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا وقت فتنہ حق بولو،
اللہ والوں کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو ڈٹ جاؤ، یہ نہیں کہ صلح ہو جائے تو بولے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وقت امن میں تم نے دین بتایا تو کیا بتایا؟ حضرت حر کو دیکھو جو وقت فتنہ اپنا عقیدہ بتایا
کہ میں حسینی ہوں، بولے سبحان اللہ، وقت فتنہ اپنا عقیدہ بتایا،
بولے سبحان اللہ۔ عمر بن سعد رشتہ دار تھا، شمر کا بھی رشتہ موجود ہے، لیکن چند لاکھ روپے میں
اور چند پلاٹوں پر وہ بک گئے۔ تو حرص وہ چیز ہے جو اہل عظیمت اور اہل قدر کی قدر کو دل میں نہیں رہنے دیتی۔
اور یہ لکھا ہے میرے دوستو البدایہ کے اندر کہ سب سے آخر میں امام حسین کے بدن پر گھوڑا رکھنے والا عمر بن سعد تھا، معاذ اللہ۔ مجھے بابی کہنے لگا یہ قصہ کہانی ہے، میں نے کہا آپ کے ابا نے لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں ابن کثیر ہاشمی تھا، اس لیے اٹھا تھوڑا اوپر اور اس نے دبایا۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہاشمی تھا، ابن کثیر ہاشمی تھا، تو اس نے کھڑے ہو کر یہ بات، اس نے کہا کہ ناش جائے ان بدبختوں کا کہ جنہوں نے امام حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے، بدن مبارک مٹی میں چلا گیا،
گھوڑوں کی ٹاپوں سے امام کے بدن کو روندا گیا، کیونکہ ابن زیاد نے کہا تھا جتنے زور سے گھوڑے کی ٹاپ مارے گا اتنے زیادہ پیسے دوں گا۔
تو اہل حق کو آج کوئی گالی دے تو ہمارے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں پر علم نہیں ہوتا، یہاں مال ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کر رہے ہو،
ہرس ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں۔
لہذا میرے دوستو سن لیجیے، آپ آستانوں پر آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس اور اس آستانوں پر مخدوم صاحب کے آستانے پر آپ کو دنیا نہیں ملے گی، دنیا چاہیے تو آپ کسی وزیر کے مرید بنے، وزیر اعلیٰ کے پاس جائیں، گورنر کے پاس جائیں، یہاں آپ کو صرف خدا ملے گا۔
یہاں دنیا نہیں ملے گی.
اور جن کو بڑی پیاری بات صاحب نے فرمائی, اس لیے کہ یہ وہ عظیم بزرگ کی مناسبت والا آستاں ہے جو تاریخ دنیا ہے. کوئی کہنے کا حضرت
کاروبار نہیں پڑے گا, تو میں نے کہا میرے سادے سمی جب خدا مل گیا تو پھر تو سمی نہیں جائے گا نا,
تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟
سمی بھی اٹکا ہوتا, یار شاہ جی تم بڑی سخت بات کر رہے ہو, میرے تو پیسے پھنسے ہوئے, میرے تو کپڑا نہیں بکرا, میرے تو دھاگا نہیں بکرا, میرا اور تو اتنا آگے لے جا کر ہم کو ڈال رہا ہے. نہیں نہیں ہم دنیا کے لیے بھی آئیں گے. میں نے کہا نہیں دنیا کے لیے نہیں, خدا کے لیے آؤ. ان کا کام ہے تمہیں خدا سے ملانا. پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟
المرید لا یرید الا اللہ.
کام کیا ہوتا ہے؟ آپ جب اس فردوس کالونی کی اس مقدس زمین پر آؤ اور یہاں پر حاضر ہونا اس آستان مبارک پر, تو دنیا باہر پھینک کر آنا, کیونکہ یہ دنیا دینے والے لوگ نہیں, یہ خدا کی محبت دینے والے لوگ ہیں.
مشائخ کے آستانے پر دنیا نہیں, خدا کا پتہ ملتا ہے, اور جسے خدا کا پتہ مل گیا اس کی دنیا تو خود بخود سنور گئی.
بولیے سبحان اللہ. توجہ کریں میرے دوستو بزرگوں, میں بات کو دوبارہ پیچھے لے کر آ رہا ہوں. یہ سرکار امام علی رضا کی بات کر رہا تھا, یہ سرکار مخدوم سمنا کے جد اعلی ہیں, یہ وہ ہیں. توجہ ہے, تقریر کو سمیٹ رہا ہوں, توجہ کرو, تھک گئے ہو, توجہ کرو, غور کرو. بولو سبحان اللہ. یہ پہلی نہیں, روزانہ ہم اتنی لمبی کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ.
سرکار مخدوم سمنا 20 واسطوں سے سید الشہداء,
سبط رسول, حضرت امام علی مقام کے دربار میں پہنچتے ہیں. یعنی آپ کے آپ اولاد ہیں اپنے والد کی طرف سے امام حسین کی. بولو سبحان اللہ. اور اپنی والدہ کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ کی.
تو نجیب الطرفین, اس میں سے ایک بات میں بتا رہا تھا کہ یہ سلسلہ حضرت امام حسن عسکری تک پہنچتا ہے,
اور پھر وہاں سے امام نقی پر پہنچتا ہے, پھر وہاں سے امام تقی پر پہنچتا ہے,
وہاں پر سرکار امام علی رضا پر پہنچتا ہے,
جو مشہد کی مبارک سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں, طوس کی مبارک سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں. یہ وہ امام علی رضا ہے کہ جب نیشاپور پہنچے وہاں کے علماء نے ان کو بلایا, تو علماء کا جمع غفیر تھا, مجھ جیسے لوگ تو پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے آپ جیسے لوگ, لیکن جہاں تک نظر جا رہی تھی اپنے وقت کے علماء اور مشائخ تھے. جب علماء نے کہا کہ جناب آپ وہ حدیث سنائیے کہ جو آپ نے اپنے والد موسیٰ کاظم سے سنی تھی, انہوں نے اپنے والد میرے آقا میرے مولا سرکار امام جعفر صادق سے سنی,
انہوں نے وہ حدیث مبارکہ اپنے آقا میرے آقا میرے مولا سرکار امام باقر سے سنی,
انہوں نے وہ حدیث مبارکہ میرے آقا
میرے مولا سرکار امام زین العابدین سے سنی تھی, اور انہوں نے وہ حدیث مبارکہ میرے آقا میرے مولا سیدنا امام حسین سے سنی تھی,
اور انہوں نے وہ حدیث مبارکہ میرے آقا میرے مولا امام علی مرتضیٰ سے سنی تھی,
اور انہوں نے علی مرتضیٰ نے وہ حدیث مبارکہ امام الانبیاء
اللہ کے نائب مطلق
بائیس تخلیق ارض و سما ہرے ہرے
دیکھو رنگ دیکھو ہرا ہرا
ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے,
بولو سبحان اللہ.
یہ ہری ٹوپیاں دیکھو کیسی چمک رہی ہے.
مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا یہ ہری ٹوپیاں کیا ہے؟ میں نے کہا تجھے ہری نظر آ رہی ہے, یہی رنگ کفن کا ہوتا ہے. کہنے لگا کفن کا رنگ تو سفید ہوتا ہے. میں نے کہا بھی تو اندر کھڑا ہے, ذرا دارالفتا سے باہر آ تجھے ہرا نظر آئے گا. میں نے کہا جہاں تو کھڑا ہے وہاں رنگ نظر نہیں آئے گا تجھے. میں اصلا نہیں بات کر رہا جو اشارے دیتے ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جہاں تو کھڑا ہے وہاں سے تجھے سفید لگے گا, اور جس گنبد کے ساتھ ہم کھڑے یہاں سے دیکھی ہرا لگے گا.
ملا علی قاری نے لکھا مرقات کے اندر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے
تو سدرہ کے پتے ہرے تھے. آگے لکھتے فرما پتے ہرے نہیں, وہ انبیاء کی روحیں تھیں جن کا رنگ ہرا تھا. بولو نا
بولو سبحان اللہ. تو یہ روح کا رنگ ہے.
اس طرح نقشبندیہ یہ فرماتے ہیں کہ روح کا رنگ بلو ہے, تو چشتیہ یہ کہتے ہیں ہرا ہے. بولو سبحان اللہ.
چراغ ایک ہی جل رہا ہے,
جو وہاں سے دیکھ رہا ہے تو بلو نظر آ رہا ہے, ادھر سے دیکھ رہا ہے تو ہرا
نظر آ رہا ہے.
بولو سبحان اللہ.
لیکن دونوں دیکھ ایک ہی کو رہے ہیں. بولو نا سبحان اللہ.
یہی تو وحدت الوجود ہے اور کیا. بولو نا سبحان اللہ.
اب توجہ کریں میرے دوستو, امام علی رضا نے جب نقاب اپنے چہرے سے ہٹایا,
فرمایا یہ سند ہے جو آپ نے اپنے والد سے اپنے والد سے اپنے والد سے پھر مولا مرتضیٰ سے, مولا مرتضیٰ نے رسول اللہ سے, اور حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے, جبریل نے اللہ سے.
وہ حدیث پاک جب بیان فرمائی
اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا, اللہ اکبر,
علماء پر ایک وجد کی کیفیت تھی، وہاں خشکے نہیں سب عاشق عالم تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے مفتی اعظم، بڑے بڑے محدث اعظم، بڑے بڑے مفسر اعظم.
حال یہ تھا کہ جب امام علی رضا نے اپنی پالکی سے اپنا چہرہ لوگوں کو دکھایا نا، بولو سبحان اللہ، یہ سنیت ہے، یہ مچلنا سنیت ہے، یہ ذوق سنیت ہے. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو،
سبحان اللہ سبحان اللہ،
تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا.
بولو سبحان اللہ.
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. بولو سبحان اللہ.
نعرہ تکبیر.
دوستو یہ نسبتیں ہیں جو عقیدوں سے قائم ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ کہیں ملے تو ان کو نجات کا ذریعہ بنا کر ان کے قدم سے جڑ جاؤ، یہی دین ہے، یہی دین ہے. جب حضرت امام علی رضا نے اپنا چہرہ دکھایا تو مجمع پر غشی تاری ہو گئی.
میں آپ کو کیا بتاؤں، علماء نے لکھا کہ میرے جس، میں نے ابھی آپ کو بتایا سرکار مخدوم سمنہ فرماتے ہیں پانچ لوگ ایسے ہیں جو اپنی قبر کے اندر شیروں کی طرح تصرف کرتے ہیں، اور میرے غوث پاک بڑے پیر دستگیر کا تو لقب الباز اللہ الاشہر ہے، جھاڑی میں بیٹھا ہوا خدا کا وہ شیر جو دشمنوں کو دیکھ رہا ہے، اور فرمایا کہ ان کے آگے مسافتیں نہیں، اس لیے کہ عالم امر میں مسافت نہیں ہوتی، عالم امر میں مسافتیں
نہیں ہوتی. بولی سبحان اللہ. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا.
کہ مفتی میرا امام کہتا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہ نہیں کہ حالات بدلے تو اس کا ہو گیا، حالات ٹھیک ہوئے تو اس کا ہو گیا، فرمانے ہی مجھ کو رسوا، اگر مجھے کوئی رسوا بھی کہے تو دیکھو کیسا نظریہ بزرگوں پر، سیکھو
ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا،
ان سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا،
ان سے بڑا شریعت کا کوئی عالم نہیں تھا.
لیکن کیا بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے کیا بات کہہ رہے ہیں، فرما مجھ کو رسوا، پارسا نہیں، فرما مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا.
فرمایا حضور
ادھر گروں تو آپ کا آستانہ ہو،
ادھر گروں تو آپ کا آستانہ ہو،
ہٹو نہیں کہ حالات خراب ہو تو چھوڑ کے بھاگ جائے، نہیں ہم تو جانتے ہی نہیں، اور حالات ٹھیک ہو تو پہلی صف میں آ جائے.
فرما نہیں، یہ تو دل کے سودے ہوتے ہیں، عقل کے سودے میں بندہ بھاگ جاتا ہے، دل کے سودے میں.
میرے دوستوں گفتگو کو آگے لے جاتے ہیں، اختتام کی طرف عرض کر رہا ہوں، جس وقت امام علی رضا نے اپنا چہرہ دکھایا تو مجمع پر غشی تھی. میں آپ کو کیا بتاؤں، کون لوگ، علماء لکھتے ہیں کہ معروف قرخی کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ دھڑام سے زمین پر گرے، اور جب گرے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اسحاق بن راویہ جو اتنا بڑا فقیہ اور محدث، وہ حضرت امام علی رضا کے خچر کے کھر پر زبان لگا.
یہ علم کا فیضان ہے، یہ نسبتوں کا فیضان ہے.
بولو سبحان اللہ. ایسے ہی لوگ تو شیخ المشائخ پھر معروف قرخی بنتے ہیں. یہ مولا علی کی اولاد کا ادب ہے، دیکھیے. بولو سبحان اللہ.
کہتے بار بار سید کہتے ہو اپنے آپ کو،
میں نے کہا تم نہیں ہو تو کیا کرو،
کہ سید ہو کر فخر کرتے ہو، میں نے کہا نہیں، تو خوشیانی پلی کھمبا نوچ، تو نہیں ہے تو جل رہا ہے، ہم نے تو کبھی فخر نہیں،
پوری تقریر میں ہم نے کوئی فخر کیا، ان بزرگوں نے دیکھو جن کا حق ہے انہوں کو فخر کیا، اس لیے کہ سب عالم ہیں، دینداری ہیں، ان کو کسی مفتی کی ضرورت نہیں، عالم کی ضرورت نہیں، خود عالم مفتی ہیں. یہ جانتے کہ نسب پر فخر حرام ہے، یہ جانتے کہ نسب پر فخر، لیکن صاحب نسب سے چڑنے والا بھی وہی لفظ حرام اس طرف آئے گا،
کیونکہ سرکار نے فرمایا میری اولاد سے چڑنے والے تین آدمی،
یا تو حیضی بچہ، یا شناختی کارڈ پہ ابا کا نام غلط لکھا ہے، ابا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جامع الحدیث کے اندر تخریج کے ساتھ حسنا نہیں ہے، رسول اللہ کا قول ہے.
سرکار نے فرمایا میری اولاد سے چڑنے والے تین حال سے خالی نہیں،
یا تو منافق ہوگا،
یا حیضی بچہ ہوگا، یا پھر اس کا ابا نہیں ہوگا. لیکن جن کی مائیں نیک تھی وہ سیدوں کے قدموں میں آج
سبحان اللہ.
بولیے
سبحان اللہ.
میں نے کہا ملا جی یہ گنبد کی صدا ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت ہے یہ، وہ تباغی سے سو سال سے لڑ رہے پھر بھی کھڑے، تو چیز کیا ہے؟
بولو نا سبحان اللہ.
اس لیے ہم کہتے ہیں جیو جینے دو بولی وہ بولو جو گنبد والوں نے بولی،
کیونکہ ہم نئے لوگوں کو جوکر نہیں مانتے، جو ان کے رستے پر چلے تو پھر ہم اس کو مقتدا مانتے ہیں،
اس کو پھر ہم امام مانتے ہیں۔ تو یہ شجرہ تھا 20 واسطوں سے، کتنے
بولو اس مقدس سلسلے سے نسبت رکھنے والوں، 20 واسطوں بولو سبحان اللہ، کتنے واسطوں سے،
اور الحمدللہ یہاں رضوی بیٹھے ہیں، شفیع بیٹھے، یہ فقیر الحمدللہ خود زیب سجادہ امام الائمہ
سرکار حضور تاج الشریعہ کی دہلی سے نسبت رکھتا ہے،
تو کچوچا مقدسہ سے شیخ الاسلام مدنی میاں کی دہلی سے بھی نسبت رکھتا ہے،
بولی سبحان اللہ
سبحان اللہ۔
اس لیے کہ ہمارے وہاں بندر بانٹ نہیں ہوتا، امام احمد رضا فرد واحد کا نام نہیں، سواد اعظم کا نام ہے، امام احمد رضا مسلک کے اعلی حضرت ایک خطے کا نام نہیں، اہل سنت کے اجماعی عقیدے کا نام مسلک کے اعلی،
بولیے نا سبحان اللہ،
بولیے سبحان اللہ۔ اور میرا امام ترسی نظر سے کبھی نہیں دیکھنا، اس جیسا مخلص شخص آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا،
یہ وہ ہے کہ اشرفیوں نے بھی ان کو اپنے دربار کا چوکیدار بنایا، قادریوں نے اپنے دربار کا چوکیدار بنایا، بولو سبحان اللہ، چشتیوں نے اپنے دربار کا چوکیدار بنایا، بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ،
نقشبندیوں نے چوکیدار یعنی پہرے دار بنایا،
پہرے دار وہ بنتا ہے کہ جو اعتماد والا ہو، اور پہرے دار کو پتا ہے اندر چھوڑنا کس کو ہے، اور پہرے دار کو پتا ہے اندر
والے چاہتے کیا ہیں۔ میرے امام نے پوری دن پہرا نہیں کیا،
فخر نہیں کیا، پہرا دیتے دیتے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں،
سبحان اللہ،
بولو نا سبحان اللہ، چڑھنا نہیں، میرے امام کے خلاف اگر چڑھا ہے تو سمجھ جانا شیطان کی طرف سے، کیونکہ اگر تم، کیونکہ مخلص خادم کے لیے جو بغض رکھے گا دراصل وہ اندر بادشاہ سے بغض رکھ رہا ہے۔
امام احمد رضا نے کبھی دعویٰ نہ کیا
بلکہ یہی فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا،
بول بالے میری سرکاروں کے،
اور ایسے صادق رہے۔ اب قادری بھی یہ کہنے لگے کہ ہمارا تو جب ہوگا جب ان کا ہوگا، چشتی بھی کہنے لگے ہمارا جب ہوگا جب تو اس کا ہوگا، نقشبندی بھی کہنے لگے ہمارا جب ہوگا جب اس کا ہوگا، اس لیے مسئلہ کے اعلی حضرت کا نعرہ لگایا،
وہ ان کے خادم ہیں ہمارے امام ہیں،
بولو نا سبحان اللہ،
کیسے آقاؤں کا، دیکھو گنبد کتنے اونچے ہیں سبحان اللہ، یہاں یہ گنبد اتنا اونچا ہے، اس پار یہ نظارہ ہے،
بولو سبحان اللہ،
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا،
شجرے یاد ہیں آپ کو،
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ہائے
بول بالے میری سرکاروں، مجھے ایک بندہ کہ لگا آپ آقاؤں کے بندے ہیں، میں نے کہا آپ کے وہاں دیو کے ہوتے ہیں ہمارے وہاں آقاؤں کے ہوتے ہیں،
آپ اگر دیو کے بندے بن جاتے ہیں تو ہم تو آقاؤں کے بندے ہیں، تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔
لطائف شریفیہ شریف کا وقت میں صرف دو چار بات عرض کروں، حضرت مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 29 سے زیادہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائی،
حضرت قبلہ شیخ المشائخ حضور نظام یمنی رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا شیخ المشائخ کے قریب رہ کر آپ کے ملفوظ اور آپ کے لطائف کو جمع کیا، جس کو لطائف شریفیہ شریف کہتے ہیں،
یہ 60 کے قریب لطائف ہیں، کتنے 60 لطائف ہیں، کتنے بولو بولو میرے تھکے تھکے پیارے پیارے سن لیو، کتنے 60 تین جلدوں پر یہ مشتمل ہے، اردو ترجمہ اس کا آ چکا ہے، فارسی میں بھی اس کی جلدیں تقریباً اتنی بنتی ہیں، 60 لطیفے ہیں، کتنے، اچھا آپ کہیں گے لطیفہ کس کو کہتے ہیں، تو اس کو ایک لفظ سنیے پھر گفتگو ختم کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے لطائف ایک ہوتا ہے ملفوظ، توجہ ہے آپ، اس کتاب کا نام ملفوظ نہیں رکھا لطائف رکھا، سمجھا، کبھی لطائف بول کر ملفوظ مراد ہوتے ہیں، کبھی ملفوظ بول کے لطائف بھی مراد ہوتے ہیں،
کبھی یوں ہوتا ہے کہ ملفوظ ملفوظ ہی رہتا ہے لطائف لطائف ہی رہتا ہے،
جب امام احمد رضا کے ملفوظ ہونا تو یہ ملفوظ بول کے لطائف بھی مراد ہے، اور تھانوی کے ملفوظ ہو تو پھر ملفوظ ہی ہے، اس کا لطائف سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ رہے ہو،
اب میں اس کو آسان کرتا ہوں،
ملفوظ کس کو کہتے ہیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ملفوظ کس کو کہتے ہیں،
زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، لطائف کس کو کہتے ہیں، اولیاء کاملین کے وہ غیبی اور باریک مشاہدات
لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، لوگ کتاب کی سیاہی کو دیکھ رہے ہیں وہ اندر معنی کو دیکھ رہے ہیں، لوگ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں وہ باطن کو دیکھ رہے ہیں، ان کا وہ معائنہ جو غیبی ہے، ان کا وہ معائنہ جو باطنی ہے، ان کا وہ مشاہدہ جو غیبی ہے،
وہ غیبی مشاہدہ اور باریکیاں، وہ کائنات کے اسرار و رموز کو جب وہ الفاظ کا جامع دیتے ہیں تو اس کو لتا ہے.
یہ لطائف اشرفیہ شریف، اس کو پڑھنے والا خود سمجھتا ہے کہ اس میں بعض نادر ابحاث ایسی ہیں جو بندے کی سمجھ سے ورا تھی، لیکن آپ کی توسط سے بندہ پھر باطن کا راستہ تلاش کرتا ہے. لطائف اشرفیہ 60 لطائف پر ہے، لیکن اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں سیرت بھی ہے، اس میں تصوف کے تمام سلوک کے سلسلے بھی ہیں، اس میں اہل سنت کے عقائد بھی ہیں، بلکہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ تصوف کا ایک قاموس ہے، تصوف کا ایک انسائیکلوپیڈیا ہے، تو یہ بالکل بجا ہوگا. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بندہ بے شمار کتابوں سے بری ہو جاتا ہے. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، عارف المعارف بھی ہم نے دیکھے، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے مہاجم شریف کو بھی سبقن درس دینے کا شرف حاصل ہوا، امام مطالب کی، ابو طالب مکی رحمہ اللہ کے قطب القلوب. لیکن ان کتابوں کو جہاں یکجا دیکھنا ہے آپ کو تو وہ لطائف اشرفیہ. اور آگے سنیے، صرف میں کتاب کا تعارف کرانا لطائف نہیں پڑھ سکتا، پہلا لطیفہ اس کا توحید پر ہے. ڈاکٹر صاحب میں تقریباً میرے استاد بیٹھے ہیں، یعنی میں عرض کروں کہ میں کوئی 22-23 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، 28 سال ہو گئے تقریباً تو بزرگوں کا سبق پڑھ پڑھ کے، لیکن جب میں نے لطائف اشرفیہ میں توحید کا باب پڑھا، اللہ کی قسم اتنا لذیذ، اتنا نفیس، اتنا ذائقے دار، اتنا بیداری کہ بندے کا دل خود اللہ کی تعریف و توصیف کے لیے تیار ہو جائے. آپ نے مداری کے توحید 4 ذکر کیے، ابھی میں اس کو وقت رہا تو عرض کر دیتا ہوں. تو لطائف اشرفیہ بیعتبک کئی کتابوں کا مجموعہ ہے. آپ نے اس میں رسائل قشیریہ سے بہت استفادہ کیا. رسائل قشیریہ، یہ داتا صاحب کے استاد ہیں امام ابو القاسم القشیری، اس لیے کہ کشف المحجوب شریف لطائف قشیریہ کا خلاصہ ہے. آپ کشف المحجوب پڑھیں گے تو پوری تلخیص ہے رسائل قشیریہ کی. امام ابو القاسم القشیری کی جو کتاب ہے رسائل قشیریہ، اس کا ترجمہ مارکیٹ میں سنی علماء نے کر دیا، آ گیا، اس کی تلخیص داتا صاحب نے کر دی ہے کشف المحجوب کے نام سے. حضرت لطائف اشرفیہ میں حضرت مخدوم سمنانی نے زیادہ استفاء لطائف اشرفیہ سے کیا، اور میں حیران ہوا حضرت صاحب لطائف اشرفیہ کے مطالعے سے. اس میں بہت بڑا حصہ روضۃ الریاحین کا ہے. روضۃ الریاحین یہ تصوف کی وہ اصل کتاب ہے جس کی حدیث بخاری نہیں تھی، بخاری مسلم ترمذی. تو اس طرح رسائل قشیریہ، عوارف المعارف، قوت القلوب، روضۃ الریاحین، یہ ماخذ ہے تصوف. بعد میں کتابیں یہیں سے لکھی گئی ہیں. روضۃ الریاحین یمنی بزرگ جو مکہ میں رہے، امام عبداللہ یافعی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، اس سے آپ نے استفادہ کیا. روضۃ الریاحین تصوف کے طالب علم کے سامنے سب سے پہلے ہوتا ہے، وہ اس سے سبق پڑھتا ہے، رسائل قشیریہ سے پڑھتا ہے، میرے غوث اعظم کی فتح الغیب سے پڑھتا ہے، کبریت احمر سے پڑھتا ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ تصوف کی کتابیں، اس میں روضۃ الریاحین، یہ ہمارے یمنی بزرگ ہیں اور ان کے بارے میں، یمن تو ولیوں کی سرزمین ہے، اور ان کی کتابوں کے اوپر مقدمہ یہ روضۃ الریاحین میں جو مقدمہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ تو اہل علم کے نزدیک مشہور اور متداول ہے کہ یمن میں اولیاء ایسے پیدا ہوتے ہیں جیسے دریا کے کنارے سبزہ اگتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو یہ امام عبداللہ یافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف روضۃ الریاحین، ان سے استفادہ بھی کیا اور مکہ میں جا کر ان کی شاگردی بھی اختیار کی. سرکار کتنا بڑا نسب آپ دیکھیں اور استادوں کو آپ دیکھیں کہ تصوف میں آپ کے استاد حضرت امام یافعی. آپ کے ہم اسد جو زمانہ آپ نے پایا نا، وہ زمانہ علامہ ابن حجر عسقلانی کا ہے. وہ زمانہ جو ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کا ہے. یہ بڑے بڑے علماء اس دور کے اندر موجود ہیں عرب کے اندر، اور اسی دور کے اندر آپ عرب کے اندر مصر کا آپ نے دورہ کیا. بہت ممکن ہے کہ مخدوم صاحب کی ملاقات ان بزرگوں سے ہوئی ہے، یہ ظاہر نہیں ہے، لیکن یہ بزرگ جہاں اہل علم خود اتنے بڑے، یعنی آپ ہندوستان سے
تصوف کا علم لینے کے لیے امام ابو عبداللہ یافعی مکی رحمہ اللہ صاحب روضۃ الریاحین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو یقیناً جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان کی بارگاہ میں بھی آپ تشریف لے گئے ہوں، اور وہاں آپ نے گویا کہ استفادہ حدیث جو بڑے لوگ ان سے کیا، اور جو آپ کے ہمسر سے مراد جو آپ کے ہم پلہ لوگ تھے اور جو آپ کے مرتبے سے نیچے کے لوگ تھے ان کو آپ نے وہ فیض منتقل فرمایا۔ لطائف شرفیہ کو دیکھنے سے میرے دوستو یہ تمام راز اور یہ تمام رموز جو ہے ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ 832 ہجری حضرت سرکار محبوب سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وفات کا دن ہے، 28 محرم الحرام ہے، 28 محرم الحرام 832 ہجری یہ سرکار محبوب سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصال ہے، اور 28 محرم اس کی تاریخ ہے، اور آپ کی خدمات میں آپ کا ترجمہ قرآن بھی ہے، ترجمہ قرآن بھی جس کا کراچی میں ترجمہ ہوا۔ میں نے یہ آخری بات کہہ کے تقریر ختم کر رہا ہوں، میں نے ترجمہ دیکھا نہیں تھا، مجھے ہمارے اسی آستانے مبارک سرکار کلام میرا آقا شیخ المشائخ سرکار مختار اشرفی قبلہ رحمہ اللہ کے خاص مرید ہمارے دوست ہیں یونس تنبی صاحب، انہوں نے مجھے مسجد کے اندر جس وقت ایک معاملہ ہوا تھا میمونہ ملعونہ کا، جو اس نے لیس علیہم بمسیطر کا ترجمہ غلط کیا تھا، چوکیدار والا مانا کیا تھا اور پھڈا ہوا، سمجھ رہے میری بات؟ اس وقت ہم جا کر بات کرنا چاہ رہے تھے، تو مجھے یقین کیجئے واللہ باللہ میں عرض کروں میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، یونس تنبی صاحب نے مجھے مخدوم سمنانی کے ترجمہ لگا، میں نے اسی آیت پر نشان لگایا، اب ترجمہ بالضبط کیا تھا مجھے یاد نہیں، یہ سردست یاد آیا، وہ ترجمہ میں لے کر گیا اس میٹنگ کے اندر جو نیک لوگ تھے ان کے سامنے، میں نے کتاب قرآن کا ترجمہ کھولا، آپ یقین کیجئے کہ سامنے بڑے بڑے وابی آ کر بیٹھے ہوئے تھے جو اس بیچارے شیخ کو ورغلا رہے تھے کہ مظفر شاہ فتنہ کرنے والا، میں نے کہا مظفر شاہ فتنہ کرنے والا نہیں ہے، آپ خواجہ کے ماننے والے ہیں نا، تو مظفر شاہ آپ کو خواجہ کے راستہ بتانے والا ہے، یہ جس نے درباری ملا ہے نا یہ اپنی تنخواہیں بچا رہے ہیں، ہمیں آپ سے نسبت عقیدے کی ہے، آپ سے تنخواہ کی نہیں ہے، ورنہ نیچے کے لوگ بات نہیں کرتے، ہم نے آپ سے دوستی شیخ کی وجہ سے نہیں کی، سلسلے کی وجہ سے کی ہے، کوئی ثابت کر دے کہ مظفر شاہ کا پھڈا کسی سے ہوا، پیسے کی وجہ سے ہوا ہو، مال کی وجہ سے ہوا، اور جو رکھے ہوئے ان سے پوچھو آپ کے رکھنے کی وجہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے رکھنے کی ہم فخر نہیں کرتے لیکن جھوٹ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی آپ کے سامنے کہ لوگ صرف یہ بات کرنا کہ جذباتی ہے، میں نے کہا ایشو اٹھا کر آپ دیکھیں، جس ایشو پر ہم نے بات کی اس میں اگر انانیت ہے یہ بزرگوں کا آستانہ ہے، یہ چور کی صدا اور ہماری صدا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو جو لوگ بات کرتے ہیں وہ اس ایشو کا اب تک ساتھ کیوں دے رہے ہیں، صرف تنخواہ کے لیے، میں نے کہا بات آپ نے کی ہے تو ہم جواب دے رہے ہیں، یہ نیکی کے ضیاع کی بات نہیں ہے، یہ تہمت نہ لگے اس کی بات، یہ علماء کا سٹیج موجود ہے، ہم کسی پر تبرہ نہیں کر رہے، نقطہ چینی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جانتے تھے کہ ہم نے کیا کیا، اور میرے ہاتھ آپ اندر چومتے تھے اور کہتے تھے شاہ جی تو سید ہے، تو نے صحیح کام کیا، میں نے کہا اب تم ادارے کے اندر ہو تو کم سے کم اگر تم ساتھ نہ دے سکے تو کم سے کم ایشو جو صحیح تھا اس کو غلط تو نہ بولو، عالم ہونے کا نام داڑھی رکھنا تھوڑی ہے، داڑھی کے ساتھ عقیدہ بھی تو ہے نا۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میٹنگ کے اندر میں نے بڑے بڑے وہابی مولوی یعنی احمد بھی تھا، میں نے مخدوم سمنا کا صرف ترجمہ کھولا آگے رکھا اور ترجمہ پڑھا، خدا کی قسم فیصلہ اسی کو، ایسا دل ان کا نرم ہوا، انہوں نے کہا شاہ جی مخدوم صاحب کا ترجمہ نہ چھوما، کہ لگے مظفر شاہ پر سب کچھ نہیں ہوگا، ادارہ ایک طرف عقیدہ ہے، اور اس پر فیصلہ ہوا اور دنیا نے دیکھی کہ وہ دوبارہ کہیں پر نہیں آئے، تو یہ کرامت ہماری نہیں ہم نہیں بلکہ میں بتا رہا ہوں یہ سرکار مخدوم سمنا کی کرامت ہے، جو اس اختر پر کرم ہوا اور اس بیکار اور گھٹیا شخص کے سامنے بات واضح ہوئی ہے، جو میں یہ نعمت آپ کے سامنے لا کر بتا رہا ہوں اپنی تعریف کے لیے نہیں، استقامت کے لیے کہ جمع رہو صحیح جگہ پہنچ گئے، خدا کی قسم صرف اس لیے میرے دوستو کہ جمع رہو، میں بچوں سے کہوں گا جو درس اسلامی پڑھ رہے ہیں اس آستانے سے جمع رہو، جتنا آگے بڑھو تمہارے دل میں اگر تم اولا پڑ گئے تو مخدوم صاحب کی محبت کا گراف گرے نہیں بلکہ اور بڑھے، تو موقف علیہ پر پہنچ گئے اور بڑھے، جہاں یہ دیکھو نا کہ جناب مخدوم صاحب کی محبت جاری ہے ادھر سے ہی کتاب بند کر دینا، بس تیرا سبق محبت مخدوم سمنانی تھا،
محبت اولیاء تھا، اور اس وقت تک انتظار کرنا جب تک کوئی عاشق وفادار تجھے استاد نہ ملے، اگر نہیں ملا تو بس سب سے بڑا درس ہی ان ولیوں کی محبت. سمجھ رہے میری بات؟ تو میں بچوں سے یہ کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا، تمام دوست سے کہوں گا کہ اپنی عقیدتوں کو سنبھال کر رکھو، دور بہت خطرناک. میں چاہتا تو آپ سے کوئی اور بھی بات کرتا، پھیپڑے ہمارے بھی دکھتے ہیں، سر میں ہمارا بھی درد ہوتا ہے، لیکن دہن میں زبان تمہاری نہیں،
بدن میں ہے جہاں تمہارے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے،
اٹھے بھی وہاں تمہارے. اس آستانوں پر آؤں تو میں نے خود جوتا وہاں اتارا. حضرت کے شہزادے حضرت مولانا مکرم صاحب زیدہ عمر، انہوں نے مجھے کہا چپل پہنو، مجھے شرم سی آئی. میں نے کہا کہ میں مبارک بادی میں آ گیا ہوں، لوگوں کو درس دیتے ہیں، ہم نے چپل وہاں اتاری. تو اس آستانے پر آؤ تو ادب سے آؤ، یہاں تمہیں خدا کا قطع ملے.
یہ مرکز انوار تجلیات ہیں،
ان میں کمی کیا ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ فاطمی ہے. او فاطمی جہاں پر ہو تو ساری دنیا ایک طرف، ایک فاطمی ایک طرف.
فاطمیوں کا رتبہ یہ ہے، لیکن کیا کرے، ناقدری کا دور ہے. سرکار نے فرمایا تھا قرب قیامت، ڈاکٹر صاحب سرکار نے فرمایا تھا قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ اہل قدر کی قدروں کو لوگ چھوڑیں گے.
تو میرے دوستو یہ قرب قیامت ہے. لوگ آج مال سے تعلق سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آج بھی غریب سنی اگر دیکھتا ہے تو سید صاحب
سلسلے کے بزرگ ہیں، آگے بڑھ جاتا ہے، یہی لوگ جنتی ہیں خدا کی قسم. ہم نے اپنے مشائخ کو ایسا ہی دیکھا.
بولیے سبحان اللہ.
لطائف شریفیہ شریف جہاں پر درس ہوتا ہو وہاں شریف ہو.
فاتحہ شریف کی پابندی رکھیں.
ڈاکٹر صاحب کی مریدین یا دیگر مشائخ کا جو مریدین ہے، شجرے کو پابندی سے پڑھیں.
تعویذ دے دیں، تعویذ دے دیں. ارے پورا شجرہ تجھے دے دیا، اب کیا تعویذ مانگتا ہے؟ تعویذ سب سے بڑا وہ شجرہ ہے.
سمجھ رہے میری بات آپ؟ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، رسمی بات نہیں کر رہا،
ایک مولوی ہو کر بات کر رہا ہوں کہ راہ یہی ہے. اللہ مجھے اچھوں کے صدقے نیک کر دے ہم تمام کو،
اور ہمیں یہ خیرات عطا فرمائے.
شجرہ پابندی سے پڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب کے مریدین ہوں یا جس مشائخ سے مرید ہوں آپ، ان کے شجروں میں جو آخر میں وظائف ہیں کہ فجر کے بعد یہ، ظہر کے بعد یہ، عصر کے بعد یہ، مغرب کے بعد یہ، عشاء کے بعد یہ، سونے سے پہلے جم کر پڑھنا. وارے نیارے نہ ہوئے تو پھر کہنا.
اب ضروری نہیں کہ وارے نیارے سے مراد کہ تمہاری جیب میں ایک روپیہ تھا تو دس لاکھ کا بانڈ لگ گیا ہے.
اگر تمہیں یاد الہی لگ گئی نا بس نہیں وارے نیارے، کیونکہ میں نے تم کو پہلے کہا تھا یہاں تمہیں دنیا نہیں ملے گی، عشق رسول ملے گا. ان وظائف کو پابندی سے پڑھے،
کیونکہ ہرس ختم ہو گئی تو بندہ ایک روپے بھی زندگی گزار لیتا ہے،
اور ہرس ختم نہ ہو تو ایک ارب کا بھی زندگی نہیں گزرتا. سمجھ رہے میرے بات آپ؟
تو میرے دوستو آپ اپنے آبا اجداد کو، شجرے کی پابندی رہے گی،
دربار مقدس پر حاضری رہے گی. جس پیر صاحب سے آپ مرید ہیں، خصوص ڈاکٹر صاحب سے مرید ہیں، اشرف المشائخ رحمہ اللہ سے جو بزرگ جو نسبت و ارادت رکھتے ہیں، ان کے تو مریدین یقیناً ہمارے بڑوں میں سے ہے. میں جو ڈاکٹر صاحب کے مریدین ہیں، یہ باپ کے جو معتقدین ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو درس تصوف ہو، درس فقہ ہو، جو آپ کو اعلان کیا جائے کاروبار میں سے وقت نکال کر آئیں، سب سے بڑا تعویذ اور کاروبار کی برکت یہی ہے کہ شیخ کی پکار پر آپ پہنچیں.
تصور شیخ جیسی نعمت ہمارے پاس نہیں تو شیخ کے دربار جا کر اس کی دست بوسی تو کر سکتے ہیں.
اگر اتنی روحانیت ہم میں نہیں کہ ہم تصوف کے اصل رموز کی طرف اشارہ کریں، تو جب بھی آپ کو آستانوں سے اعلان ہو تو کام چھوڑ کر پہنچے، کسی اور کو بٹھا.
اور یہ تو اتنے قریب میں کام کے ٹائم پہ تو درس رکھتے ہی نہیں، مریدوں کا احسان کہ چلو اس ٹائم پر درس رکھ لیا جائے. یہ میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، یہ تجرباتی کر رہا ہوں، توجہ سے نوجوان سنیں، بالخصوص 12 سال سے لے کر 38 سال کے جو لوگ ہیں وہ سنیں. بعد والے تو سلسلے سے نکل گئے تو دیکھیں وہ سفید داڑھی رکھ کر بھی جم کر بیٹھے ہوئے نوجوان ڈھیلے ہو رہے ہیں. میں نے کہا جن کی عمریں شیخ اشرف المشائخ کے ساتھ گزری ہیں تو آج ان کی مضبوطی بھی آپ دیکھیں. یہ عمر جو ہوتی ہے نا 12 سال سے لے کر 38 سال، میں مزاحم کہہ رہا ہوں، ہنسنا نہیں لگے، یہ کلندر والی عمر ہوتی ہے. اس میں شوق کو گندا نہ کرنا، پرا گندا نہ کرنا، یہ امانت ہے اللہ والوں، اس کو ٹکا کر کسی نیک بندے کے پاس رکھنا، پھر بڑھاپا تمہارا جوانوں سے اعلیٰ ہوگا، بلکہ تمہاری قبر پر جو آئے گا اس کے بارے میں نیارے ہو جائیں گے.
اس عمر کو گندا نہ کرنا۔ میرے بچوں 12 سال سے لے کر 38 سال، اور میں بندے تو نہیں کھڑا کر سکتا نا، تو کھڑے ہو جا، تو کھڑے ہو جا، آپ سن رہے ہو میری بات، مجھ پر ہنسو لیکن جو بات کر رہا ہوں وہ قدر والی،
مجھ پر آپ بالکل ہنسو
لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ قدر والی، وہ بولیے قدر والی۔ 12 سال سے لے کر 38 سال کے جو دوست ہیں وہ غور سنیں،
شجروں کی پابندی کریں،
ٹھیک ہے،
جو درس کا وقت ہو اس میں آئیں، ہر جمعرات کو مزار شریف پر حاضری دیں، گیارہویں شریف میں حاضر ہوں، ختم قادریہ شریف میں حاضر ہوں، اپنے گھر میں بھی فاتحہ شریف کریں، تھوڑی سی جلیبی لے لی، ایک گلاس پانی لے لیا یار، لیکن سلسلے میں بخیلی مت دکھانا ورنہ کبھی مال نہیں آئے گا، ہم نے آزمایا ہے، تم دو پھر اتنا آئے گا۔ حضور کی حدیث بھی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر گن رہی تھی، سرکار نے فرمایا اسماء گن گن کے نہ دے ورنہ گن گن کے آئے گا، ایسی دے دے پھر بے حساب آئے گا۔ تو عرس میں حصہ ملا ہے، ان کو ضروریت نہیں آپ کی، آپ حصہ دے کر اس سمندر میں اپنے قطرے کو شامل کر رہے ہیں جو مقبول ہے۔ ہر سلسلے کے کام کے اندر حصہ ملا ہے، چاہے مالی ہو، بدنی ہو، فکری ہو، اس سے بہترین آپ کے مزاجوں کا، آپ کے عقیدے کا، آپ کی جوانی کا، آپ کی محنت کا، آپ کے ظاہر کا، آپ کے مال کا کوئی اور مصرف نہیں ہے۔ اور پھر گھر میں فاتحہ شریف پڑھیں، اپنے مشائخ کا تعارف اپنے بچوں سے کرائیں کہ بیٹا میں ان کا مرید ہوں، چھوٹے بچوں سے تعارف کرائیں، وہ ان کے مرید تھے، سرکار مخدوم سمنہ کا تعارف تو سلسلہ اشرفیہ والو سنو، غوث اعظم کا تعارف، یہ متاخرین میں بات کر رہا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے توسط سے، صحابہ اہل بیت کی محبت، غوث اعظم کا تعارف، مخدوم سمنہ کا تعارف، اور اپنے مشائخ تک کا تعارف، یہ کرانا اپنے اوپر لازم کر لیں، اس لیے کہ تمہارے گھر میں پھر لحاظ رہے گا، تمہارے گھر میں مروت رہے گی، کیونکہ اگر گھر میں پھڈا بھی ہوا نا تو ایک وزن تو چاہیے نا، وہ مخدوم کے نام کا ہوگا، بیوی کہے گی میں تمہیں مخدوم کا واسطہ کہتی ہوں چھوڑ دو، اور وہ بیوی سے کہے کہ دیکھو میں تمہیں مخدوم سمنہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم راضی ہو جاؤ، فتنے بھی ختم، مسائل بھی ختم، سب سے بڑا تعویذ ہی مشائخ کا نام، بولیے سبحان اللہ۔ جمعرات اور پیر کا فاتحہ لازم کرو، بچوں کو بٹھاؤ، جو قرآن کی آیت یاد ہو پڑھو اور دعا کرو، فاتحہ شریف پڑھو، کیونکہ اب تو ہمارے وہاں سے بھی فاتحہ کو ختم کرنے کی تحریک ہے، پہلے تو باہر سے تھی، اب تو اور جم کر کرنا ہے، اپنے بچے کو کسی مدرسے میں ڈالو تو وہاں پر یہ کہو کہ آپ فاتحہ کے ماننے والے تو ہیں لیکن فاتحہ پہ تقریر کرتے ہیں، وہ کہے ہیں نہیں کرتے، تو کہنے کا بس السلام علیکم، کہنے گے آپ لے کر بچہ کیوں جا رہے ہیں، کہا میرے گھر کے قریب بہت بڑا مدرسہ تھا، اس کو چھوڑ کر میں جھونپڑے میں مدرسہ پڑھانے نہیں، عشق اور عقیدہ پڑھانے لایا تھا، اگر وہ نہیں ہے تو میرے قریب میں تو 10 منزلہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، میں پڑھا وہاں دیتا تو میں نے سہولت نہیں دیکھی، نظریہ دیکھا ہے۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں بزرگوں سے شرما کر اور ان کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عرض کیا، آپ اس پر عمل کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان مقدس سلسلوں کو قائم رکھے، اللہ رب العالمین ڈاکٹر صاحب کو سلامت رکھے، ان کے برادران کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے، ان کے گھر والوں کو سلامت رکھے، اس آستانے کو خدا آباد رکھے، اس گنبد کو اس طرح ہی بلند رکھے، سبحان اللہ، دیکھیں کیسا چمک رہا ہے، سبحان اللہ، ہنسو نہیں، چمک رہا ہے، آپ تو سنی ہے، یہ تو وہابی بھی کہہ گیا، حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب الوابل الصائب میں یہ بات کی ہے، چھوٹا سا رسالہ اس کا کلمہ طیبہ کی فضیلت پر، الوابل الصائب، اس نے لکھا ہے کہ مثلا نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی ہے، فرمایا اس سے مراد مومن کا دل ہے، اولیاء کا دل ہے، فرمایا جب وہ متقی ہوتے ہیں تو تقوی نور ہے اصل میں، تو یہ خود لکھتا ہے حافظ ابن قیم، وہ کہتا فتتزائدو، وہ نور بڑھتا ہے، حتی یظہر علی وجوہہم، یہاں تک کہ ان کے چہرے پر نظر آتا ہے، وہ نور بڑھتا ہے، علی جوارہم، ان کے بدن پر نظر آتا ہے، وعلی ابدانہم، وہ نور ان کے بدن پر، میں جب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوا، میں نے کہا خدا نے کیا بات لکھوائی، اس یہ حافظ ابن قیم نے الوابل الصائب میں لکھا، ابتدا میں لکھا ہے، یہ ہونا چاہیے رسالہ، اس نے لکھا مثلا نوری کمشکات کی بس میں، میں مکہ شریف میں دیکھ رہا تھا اور چند صفحے پلٹایا تو میں نے حوالہ آیا، تو میں نے کہا کم، اس نے کہا مجھے دیکھ کر کہا
حالانکہ وہ 10 ریال کا، اس نے کہا 50، میں نے کہا لا لے 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 50 ریال، اس نے 50، میں نے کہا بات تو لاکھ روپے کی ہے، 50 ریال لے دے دے مجھے، کیونکہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بار بڑھائی. وہ کہنے کہ شادی ہے 50 کی بریانی کھا لیتے، میں نے کہا وہ انشاءاللہ کوئی مرید کھلا دے گا. بولو نا سبحان اللہ.
طیبہ نہ سخی افضل مکہ ہی بڑا زائد.
او مفتی صاحب ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بار بڑھائی.
او ملا جی
ہم عشق کے بندے ہیں. بولو نا سبحان اللہ.
الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش.
تم کہیں غلط نہ سمجھ لو تو ترجمہ کرتا ہوں، سیدھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش. سیدھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے.
تو یہ دیکھو گنبد چمک رہا ہے. بولو سبحان اللہ. کیسا اونچا گنبد ہے دیکھو. بولو سبحان اللہ. ہمارے والد صاحب کے ایک مرید تھے، انہوں نے ڈیفنس میں ہمارے والد صاحب کے لیے 1000 گز کا بنگلہ لیا. تو میں بہت چھوٹا سا تھا، یہ بات 88 کی 89 کی ہوگی. وہ میمن تھے، انہوں نے والد صاحب کے لیے لیا. پہلے تو وہ لے کر گئے گھر دکھا کر لایا. فیض مجھے یاد نہیں ہے، انتقال ہو گیا ان کا، اللہ غریق رحمت کرے. ہمارے والد صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے باپو چلو. تو چلے گئے، دیکھ کر آگے فاتحہ شریف پڑ گیا. میں چھوٹا تھا، ساتھ میں بھی لے لیا، دیگر مریدین بھی تھے. ہم لوٹ کر آگے، تو جب لوٹ کر ہم آئے تو انہوں نے پھر دروازے کی چابی دی، اور والد صاحب کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت یہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے، ٹوٹا پھوٹا علاقہ، سارے مماتی بدبودار دیوبندی ہیں، آپ سادات ہیں، آپ بزرگ ہیں وغیرہ، جو مرید اپنے شیخ کے لیے کہتا ہے. تو حضور یہ میں نے نظر آپ کے لیے کی ہے، آپ چلیں وہاں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے واللہ باللہ. والد صاحب نے ہاتھ میں لے کر کہا، اس سیٹ کا نام لیا اور نام لے کر کہا ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ جو غوث پاک کا جھنڈا لگا دیا یہ کیسے اتاروں گا؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیوار. کہنے لگے حاجی صاحب آپ کی اخلاص کو سلام ہے، لیکن یہ جو جھنڈا غوث پاک کا لگا دیا، اتاروں گا تو یہ وہابی کہیں گے کہ بابا بھاگ گیا اور غوث پاک کا جھنڈا اتار دیا. خدا کی قسم مرنے سے پہلے انہوں نے 100 جھنڈے خود بنائے وصال سے پہلے، اور ہم بھائیوں کو کہا کہ سستی نہیں کرنا، اس جھنڈے کو ہر ہفتے بدلنا. وہابی یہ نہ کہے کہ بابا مر گیا تو غوث پاک کا جھنڈا بوڑھا ہو گیا. الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار.
اب اس کا آپ مذاق اڑائیے یا اس کو صحیح کہیے، میں نے کچھ دل کا حال آپ کو بتا دیا جو اس گنبد کو دیکھ کر خدا کی قسم مجھے یاد آیا. بولو سبحان اللہ. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح بندے کو باپ سے محبت ہوتی نا، ایسے حضرت کے والد سے ہماری محبت تھی. اور وہ واقعی میں جیسے بچوں پر شفقت کرتے ہیں نا، ایسے ہم جیسے بیکاروں پر شفقت کرتے. میرے ساتھ چند دوست آتے ہیں، لوگ بیٹھے بھی ہوتے تو ان کو، یہ میرے جو ماننے والے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم ہمیں بڑا کہہ رہے ہو، یہ بڑے، یہ دیکھو یہ یہاں پر بڑے. ہاں تم ہمیں بڑا کہتے ہو، شہنشاہ کہتے ہو، یہ ہے شہنشاہ، سنیوں کے شہنشاہ، یہ آرام فرما رہے ہیں، ان سے ہمارے عقیدے محفوظ ہیں، ان کی شفقت کی مٹھاس ہم دل سے نکال نہیں سکتے. اللہ ان کے سجادگان کو سلامت رکھے. تو میرے دوست ابن قیم نے لکھا کہ وہ نور تقوی کا ان کے چہرے پر نظر آتا.
تقریر ختم. ڈیلے نہیں بننا، لائن میں کھڑے رہ، دروازہ کھل رہا ہے. گنبد کو دیکھو ایک دفعہ، سب مل کر گنبد کو دیکھو. دیکھو دیکھو دیکھو، جو گنبد کو نہیں دیکھ رہا وہ مجھے دیکھے، کیونکہ میں گنبد کو دیکھ رہا ہوں. جس کو گنبد نظر نہیں آ رہا وہ مجھے دیکھے. مولوی صاحب کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟
میں نے کہا بھائی یہ کلندروں کی محفل ہے، تم یہاں پر کیوں آ گئے یار؟ ایسی تقریر ہم اور جگہ نہیں کرتے، لیکن یہاں یہی کریں گے. وہی تو چشتی آستانہ، تم سبحان اللہ کو، ہم تمہیں جھوم کو بتائیں سبحان اللہ کیسے کرو، کیونکہ دیوانہ جھومے نہیں تو کیا کرے. بولو نا سبحان اللہ. صحابہ نے بھی یہ کیا تھا، ہم ان کی مماثلت نہیں کرتے، لیکن ایک بیکار سا آدمی جب اپنا مقدر کہیں پاتا ہے تو پھر وہ جھومتا ہے.
بولیے سبحان اللہ. تو یہ گنبد کو دیکھو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے. ابن قیم لکھتا ہے یہ گنبد دیکھو کیسا نور والا ہے.
میں نے تو بات کر دی نور والی، لیکن یہ مشائق بیٹھے ان کو نظر آ رہا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میں تو صرف لائٹ کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، لیکن واقعی میں یہ چمک رہا ہے. اپنوں کو چھوڑو، بد مذہبوں نے بھی اقرار کیا الحق ما شہدت بالعدا.
ابن قیم لکھتا ہے الباب السیب میں، وہ تقوی کا نور فتتزائدو، وہ بڑھتا. آپ نے اشرف المشائخ کو آخری عمر میں بھی دیکھا نا،
تقووں کے ساتھ دیکھا نا، طہارت کے ساتھ دیکھا نا،
مسلسل وہ نور بڑھتا ہے. بولو سبحان اللہ. با
بعض بزرگ بیٹھے جنہوں نے جوانی بھی دیکھی ہوگی ان کی
اور تسلسل سے دیکھا،
ایک ہی بات بولتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے دیکھا، انہی بزرگوں کے نقش قدم پر دیکھا، بولو نا سبحان اللہ، تو اور کیا کرامت مانگتے ہو، اور کیا کرامت مانگتے ہو؟
تو وہ کہتا ہے ابن قیم
ابن تیمیہ کے متعصب شاگردوں میں سے، ابن کثیر تو پھر بھی ہاشمی ہونے کی وجہ سے کوئی ادھر ادھر ہوتا وہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے لکھا کہ
فتت زائدو
وہ نور بڑھتا ہے حتی یظہر علی وجوہہم، یہاں تک کہ اس شیخ کے چہرے پر نظر آتا ہے، وعلی جوارہم اس کے اعضاء پر نظر آتا ہے، لکھتا ہے بل وثیابہم اس کے کپڑوں سے چھلکتا وہ نظر آتا ہے،
وعلی دارہم
اس کے در و بام سے نظر آتا ہے،
اس کی کھڑکی اس کے مکان سے نظر آتا ہے، لیکن کہتا سب نہیں دیکھتے، وہ یبصر من کان ہوا من جنسہم، جو انہی کی برادری والا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے،
لوگ کہتے ہیں حضرت اس علاقے میں اندھیرا ہے، فرمایا وہ چمکتا وہ نور نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے یہاں کوئی شیخ آرام کر رہا ہے، انہوں نے کہا حضور ہمیں نظر نہیں آ رہا، فرمایا تو اس برادری کا نہیں ہے، ہم اس برادری کے دور سے اس بستی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چمک رہی ہے،
بولیے سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور جو مناقب اور منقبت ہم نے ذکر کی ہے اللہ رب العالمین اس پر ہمیں دل و جان سے جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منقبت تو کہتے بھی دونوں ہاتھوں میں لڈو لینے کو نہیں ہے، دشمن کا رگڑا لگا کے، کیونکہ منقبت نقب سے بنا ہے سوراخ دینا، اللہ معنی کہتے کیسے سوراخ، فرما محبوب کی ایسی تعریف کرو کہ اس کے دشمن کے دل میں سوراخ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یہ منقبت، میں نے کہا منقبت بھی دونوں ہاتھ تھالی میں لڈو لینے کا نام نہیں ہے، منقبت بھی اسی کا نام ہے کہ جو محبوب کا ہے ہم اس کے ہیں، جو اس کا نہیں ہم اس کے نہیں، آئیے مل کے پڑھیں، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت،
بولو سبحان اللہ، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، بولو سبحان اللہ،
اس نشانی کے جو سگ ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اس نشانی کے جو سگ، بولو سبحان اللہ، تم سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہو، مجھے تو مستی آ رہی ہے کہ میں اتر کے تمہارے اندر جھوم کر یہ شعر سنوں،
اس نشانی کے جو سگ ہیں
اوے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، ساستانی کو سلامت رکھے، واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔